اور تیرے رب نے تجھے پایا تھا بے خبر شریعت سے، فہدا، اور پھر تجھے شریعت کا علم عطا کر دیا، ووجدک ضالاً فہدا، اور تیرے رب نے تجھے پایا تھا غافل شریعت سے، اور پھر تجھے شریعت کا علم عطا کر دیا، کیونکہ ضال غفلت کے معنی بھی آتا ہے، لا یزل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ غافل ہوتا ہے نہ بھولتا ہے۔ تو یہاں ضال گمراہی کے معنی میں نہیں ہے، کس کے معنی میں ہے؟ غفلت کے معنی میں ہے۔ تو آپ دین سے غافل تھے، بے خبر تھے، اور یا معنی ہے کہ یا معنی ہے ووجدک ضالاً، کیونکہ ضال تنہا کے معنی میں بھی ہے، اس لیے کہ جب آدمی بھٹک جاتا ہے تنہا ہو جاتا ہے۔ ووجدک ضالاً فہدا، اور تیرے رب نے تجھے تنہا پایا، فہدا، تو پھر لوگوں کے دلوں میں آپ کے طرف آنے کے راہنمائی پیدا کر دی، اور اسی طریقے سے لوگ آتے گئے آپ کے ساتھ، ملتے گئے، ایمان لاتے گئے، لاتے گئے، یہاں تک کہ ایک امت وجود میں آئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر جب لشکروں پہ لشکرے روانہ کر رہے تھے اور کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، مزید لشکر روانہ نہ کیے جائے، تو انہوں نے خطبہ جو دیا، ان اللہ بعث محمد والحق کل شرید والاسلام غریب طرید فجمعکم اللہ وجعلکم امتا وسطا باقیہ، جب اللہ پاک نے اپنے حبیب کو بھیجا تھا اس وقت اسلام کمزور تھا، مسلمان کمزور تھے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دلوں کے اندر میلان پرد پیدا کر دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی شریعت کے طرف، اور ہم مسلمان ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے، ایک امت وجود میں آئی اور وہ مضبوط امت بن گئی۔ اب یہ امت قیامت تک رہے گی، دنیا کے کوئی طاقت اس امت کو ختم نہیں کر سکتی ہے، وہ زمانہ گزر گیا جب ہم کمزور تھے۔ تو یہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَا، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ وصول اللہ، اور اسی طریقے سے اصلاح خلق کا جو تفصیلی راہ تھی وہ آپ کو معلوم نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے وصول اللہ اور اصلاح خلق کی تفصیلی راہ آپ کو بتلا دی جو پہلے آپ کو معلوم نہیں تھی۔ تائید اسی توجیہ کی ہوتی ہے، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ کو پتہ نہیں تھا کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے، ایمان سے مراد ایمان تفصیلی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ راہ بتلا دی ہے، ولکن جعلناہ نورا نہتدی بہ من نشاء من عبادنا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اور تیرے رب نے تجھے عائل مفلس پایا، فقیر پایا، مفلس پایا، فَأَغْنَا، غنی کر دیا۔ اب مفلس سے مراد یہاں کیا ہے؟ علم کے اعتبار سے مفلس تھے، علم نہیں تھا۔ فَأَغْنَا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قرآن کا علم، شریعت کا علم عطا کر دیا، غنی کر دیا۔ یا یہ ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور تیرے رب نے تجھے مفلس پایا، فَأَغْنَا، اللہ تبارک و تعالی نے خدیجہ کا سارا مال آپ کے ہاتھوں میں دے کے آپ کو غنی کر دیا۔ اور یا یہ ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، تیرے رب نے تجھے فقیر مفلس پایا، فَأَغْنَا، آپ کے دل کو غنی کر دیا۔ الغنا غنا القلب، اصل غنا جو ہے نا وہ دل کا غنا ہے، ورنہ دنیا آج آپ کے اس ریاست میں اتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس دنیا بے حساب ہے، لیکن سب سے زیادہ بھوکے وہی ہے، سب سے زیادہ فقیر اور مسکین وہی ہے، اس لیے نہ ان کو دن کو آرام ہے نہ رات کو آرام ہے، ہر وقت اسی چکر میں ہوتے ہیں اور اسی مکر میں ہوتے ہیں، کس طریقے سے پڑوس والے کے مکان پہ قبضہ کرو، کس طریقے سے سامنے والے مکان پہ قبضہ کرو، کس طریقے سے لوگوں کی فیکٹریوں پہ قبضہ ہو، جائیدادوں پہ قبضہ ہو، اور کس طریقے سے قومی خزانہ جو ہے نا وہ میرے ہاتھوں میں آ جائے، اسی چکر میں بھی لگے ہو. تو اصل غنا کس کا ہے؟ دل کا غنا ہے. مال کم ہو لیکن دل غنی ہے، یہ بادشاہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو غنی کر دیا. فتوحات ہو رہے تھے، مال آتا تھا، سونا چاندی کے بلاک آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات آنے سے پہلے آئے ہوئے مال کو فقیروں میں غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، محتاجوں میں تقسیم کرتے تھے، اور جب کچھ حصہ رہ جاتا تھا تو آپ کو نیند نہیں آتی تھی جب تک اس کو خرچ نہ کرے. یہ ہے دل کا غنا. اور وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ایک معنی یہ بھی ہے کہ قوم کے پاس جو زندگی تھی اس زندگی سے آپ کو نفرت تھی، قوم کے پاس جو عقیدہ تھا اس عقیدے سے آپ کو نفرت تھی، کیونکہ وہ اللہ کو نہیں جانتے تھے، بتوں کو جانتے تھے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، بتوں کے سامنے سجدے لگاتے تھے، یہ ان کا عمل تھا، وہ عقیدہ تھا، یہ عمل بھی آپ کو پسند نہیں تھا، یہ عقیدہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا، لیکن آگے اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے کوئی طریقہ معلوم نہیں ہے، اندھیرا ہے آگے. تو اب ظاہر ہے آدمی جہاں پریشان ہو، نکلنے کا راستہ نہ ہو، تو آدمی کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے. لیکن جب وہی آنا شروع ہو گئی، قرآن مجید نازل ہونا شروع ہو گیا اور نور نبوت مل گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ راستہ بتا دیا جس سے آپ اپنے رب کے قرب حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے امت کے اصلاح کی راہ بھی بتلا دی، اور امت کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی صورت میں پروگرام نازل فرمایا. اسی پروگرام کو لے کر پھر آپ امت کے پاس گئے، سمجھاتے رہے امت کو، وہ بوجھ ختم ہو گیا. بوجھ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تین نعمتیں آ گئی. پہلی نعمت یتیم تھے، اللہ نے سہارا دیا. دوسرے نعمت شریعت سے بے خبر تھے، اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کا علم عطا کر دیا. اور تیسرے نعمت مفلس تھے، اللہ تبارک و تعالی نے غنی کر دیا. اب ان تین نعمتوں پر جو احکام مرتب ہیں آگے ان کا بیان ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پہلے حکم کے اوپر، پہلے نعمت کے اوپر یہ حکم مرتب ہے. آپ یتیم تھے، اللہ نے بہترین سہارا دیا، لہذا یتیموں کی قدر کرے، یتیموں کی قدر کرے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو نہ دبانا، یتیم کو ذلیل نہ کرنا، یتیم کو نہ دبانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے لیے جو پیغام دیا امت کو، بے مثال پیغام، اس لیے کہ آپ خود یتیم تھے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ فقیر تھے، اللہ نے مال دیا، غنی کر دیا. تو یہ جو تیسری نعمت ہے، یہ دوسرا حکم تیسری نعمت پر مرتب ہے، لہذا آپ فقیر کو نہ جھڑکنا، فقیر کو نہ جھڑکنا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور دوسری نعمت جو اللہ تبارک و تعالی نے علم کی نعمت آپ کو دی ہے، اور شریعت اور قرآن جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا ہے، نعمت اسی کو کہا لفظ نعمت، حالانکہ یہ تین نعمتیں تھیں لیکن باقی نعمتوں کے لیے لفظ نعمت کو استعمال نہیں کیا، لفظ نعمت کا استعمال کس کے لیے کیا؟ قرآن کے علم کے لیے. اور یہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن کو بیان کرے، شریعت کو بیان کرے، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس لیے دی گئی ہے کیا؟ تاکہ آپ اسی نعمت کے ساتھ لوگوں کو کفر شرک کے اندھیروں سے نکال کر اور ایمان کی روشنی میں ان کو داخل کرے. الم نشرح لک، ترتیب قرآنی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 94، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 13. زہا کے بعد عصر سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے. اس سورت کے اندر بھی تین نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور یہ نعمتیں اصالتاً تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، تبعاً یہ نعمتیں امت کے لیے بھی تھی. ان تین نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ ان تین نعمتوں کو، اور اس طریقے سے یہ جو نعمت قرآن ہے اس کو بیان کرے امت کے اندر. اور جب تبلیغ سے فارغ ہو تو پھر عبادت میں مشغول ہو، اور جب عبادت ہو جائے تو اس کے بعد پھر تبلیغ شروع کرے. ایک محنت کے بعد، یعنی ایک محنت سے فرصت ملے دوسری محنت میں لگ جاؤ، اور جب اس سے فرصت ملے تو پھر دوسری محنت میں لگ جاؤ، پہلی محنت میں لگ جاؤ. دنیا کی زندگی تو مشقت کی زندگی ہے، لہذا پیغام ہے کہ مشقت دنیا کے لیے اٹھانے کے بجائے کس کے لیے اٹھائے؟ دین کے لیے اٹھائے، آخرت کے لیے اٹھائے. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ براد اس سے کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے شق صدر مراد ہے، جو فرشتوں نے آپ کا آپریشن کیا تھا، اور تین مرتبہ آپ کے سینے کا آپریشن کیا گیا تھا اور فرشتوں نے کیا تھا. صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا نائم بین النائم والیقظان، سو رہا تھا لیکن وہ سونا بڑا عجیب تھا، سونے اور جاگنے کے درمیان تھا، اور بالکل کعبے کے ہم قریب تھے، میرے ساتھ حضرت حمزہ میرے چچا بھی تھے، اور میرے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بھی تھے، ہم سو رہے تھے. اتنے میں میں نے ایک آواز سنی کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ احد الثلاثہ، ان تین میں سے ایک ہے. اور پھر آ کر مجھے پکڑا اور میرے سینے کو حضرت جبرائیل نے چاک کیا، اور سونے کا ایک تال ان کے پاس تھا، اس میں زمزم کا پانی تھا، اور میرا دل نکالا اور زمزم کے پانی سے جو ہے نا اس کو دھویا، اور کچھ سیاہ سیاہ چیزیں تھیں وہ بھی نکال دی. ثم حشیا فیہ، ثم حشیا ایمانا و حکمتا، پھر ایمان اور حکمت میرے دل کے اندر جو ہے نا وہ بھرا گیا، اور پھر جو ہے نا واپس ٹانکے لگا دیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب آپ کے صحبت میں مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، اور کبھی کبھی جو ہے نا کپڑا آپ کی سینی سے ہٹ جاتا تھا، کننا نارا اثر المخیتی، وہ جو ٹانکے لگائے گئے تھے اس کی نشانات جو ہے نا وہ آپ کی سینے پر باقی تھے، ہم اس کو دیکھتے تھے. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے امراض کیا ہے؟ یہی شق صدر امراض ہے، ہم نے آپ کے سینے کو کیا کر دیا؟ کھول دیا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، علم نشرح لک صدرک کا سبرات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم اور عرفان سے آپ کی سینے کو بھر دیا. اور پھر جو فریضہ آپ کی ذمہ لگایا گیا, ظاہر ہے آپ امت میں جائیں گے اپنا فریضہ ادا کریں گے. تو فریضہ کیا ہے کہ اے لوگو, اس وقت جو آپ کے پاس زندگی ہے اور آپ کے جو عقیدہ ہے, یہ عقیدہ آپ کا درست نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا, اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ لگانا, اللہ کے سوا کسی اور کو متصرف سمجھنا, ان کے پاس اپنے مسائل پیش کرنا, یہ ناجائز اور حرام ہے. یہ عبادت کے مختلف اقسام ہے, اور یہ تمام کے تمام اقسام خاص ہے اللہ کے ساتھ. اللہ کی بندگی کرو, اللہ سے مانگو, اللہ کے سامنے سجدہ کرو, اور اللہ ہی تمہارے امور کے اندر متصرف ہے. تو اب ظاہر ہے ایسی بات ماننے کے لیے قوم کہاں تیار ہوگی, کیونکہ عقیدہ ہے. وہ اگر صحیح ہو تو بھی بہت مضبوط ہوتا ہے, غلط ہو تو بھی مضبوط ہوتا ہے. عقیدہ تبدیل کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. اس لیے اشج عبد القیس نے کیا کہا تھا, حضرت ہم اپنی طرف سے بیعت کرتے ہیں, قوم کی طرف سے بیعت نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ عقیدہ تبدیل کرنا بہت مشکل کام ہے. جائیں گے قوم کو دعوت دیں گے, جو ایمان لے کر آئے گا وہ ہمارے بھائی ہے, جو ایمان نہیں لائے گا ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں دو خصلتیں ہیں, ان نفی کے خصلتانی یحبہم اللہ. آپ میں دو خصلتیں ہیں, اللہ کو بہت پیاری ہے, الحلم والانام. الحلم والانام, ایک آپ کے اندر بدباری ہے اور دوسری یہ ہے کہ آپ میں جلد بازی نہیں ہے. تو عقیدہ تو عقیدہ ہے, بدلنا مشکل آسان کام نہیں ہے. لہذا رد عمل آئے گا قوم کی طرف سے, تو رد عمل کے لیے اللہ پاک نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا, اتنا کشادہ کر دیا کہ آپ کے سینے کے وسعتوں کے سامنے زمین کے وسعت کچھ بھی نہیں تھی, آسمانوں کے وسعت کچھ بھی نہیں تھی, اتنا کشادہ کر دیا کہ قوم کی طرف سے جب رد عمل آئے تو آپ کے اندر برداشت کو اللہ پاک نے آپ کے سینے میں جو ہے نا رکھ دیا, اور سینے کو کشادہ کر دیا. یہ مراد ہے, یہی وجہ ہے. ادھر جا رہے ہیں, قوم کو دعوت دے رہے ہیں, وہ گالیاں دے رہے ہیں, پتھر برسا رہے ہیں, صبح پھر ان کے پاس جا رہے ہیں. یہاں جا رہے ہیں, قوم برا بلا کہتی ہیں اور اس طریقے سے الزامات لگاتی ہیں, گالیاں دیتی ہیں اور کانٹے راستوں میں بچھا دیتی ہیں, پھر آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ مراد ہے. وزان عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, اور ہم نے آپ سے اس بوجھ کو ہٹا دیا, اٹھا دیا, دور کر دیا, جس نے آپ کے کمر کو جھکا رکھا تھا, جھکا دیا تھا. اب اس بوجھ سے مراد کون سا بوجھ ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ شوروں میں جب وحی اترتی تھی تو اس وقت جو وحی اترنے کی صورت تھی وہ بہت مشکل ہوتی تھی. آسان وحی کی صورت یہ تھی کہ فرشتہ انسان کی صورت میں آتا تھا, اللہ کا پیغام آپ کو دے کے چلا جاتا تھا, یہ صورت آسان تھی. اور وہ جو دوسری صورت تھی جس میں فرشتہ انسان کی صورت میں نہیں آتا تھا, اور ایک آواز جو ہے نا وہ آپ کو جرس کی آواز کی طرح سنائی دیتی تھی, زنجیر کھینچنے کی آواز کی طرح جو ہے نا آواز آپ کو سنائی دیتی تھی, اس میں تکلیف بہت زیادہ تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے آسانی پیدا کر دی, تکلیف کو کیا کر دیا, اللہ پاک نے کم کر دیا اور وہ بوجھ اٹھا لیا. یا یہ ہے کہ اس سے مراد کون سا بوجھ ہے؟ شروع میں آپ کو بڑی فکر لگی رہتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی میرے اوپر نازل کی, کہ ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤں, پھر قوم میں کیا بیان کروں گا. اس لیے جب وہی اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کو سنتے بھی تھے, یاد بھی کرتے تھے. تاکہ بھول نہ جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا یاد کرنے سے کہ آپ کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کرنا اور پھر آپ کے زبان سے اس قرآن کو جاری کرنا وہ میرا کام ہے. جب وہی اتر رہی ہو آپ صرف کان لگا کر سنیں اور یاد کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ بوجھ تھا, اللہ تبارک و تعالی نے یہ بوجھ آپ سے ہٹا دیا, آپ کی کمر کو جھکا رکھا تھا. اور ایک بوجھ یہ بھی تھا, یہ سارے بوجھ ہو سکتے, ایک بوجھ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے عقیدے کو پسند نہیں کرتے تھے, قوم کے عمل کو پسند نہیں کرتے تھے. لیکن کیا عمل کیا جائے, کوئی طریقہ معلوم نہیں تھا, عبادت کس طریقے سے کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی طریقہ آپ کو معلوم نہیں تھا. تو جو زندگی اس وقت مکے کے سرزمین پر مکے والوں کے پاس تھے وہ تو آپ کو پسند نہیں تھی, اور صحیح زندگی وہ آپ کو معلوم نہیں تھی, اس لیے بوجھ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں جب پروگرام نازل فرمایا تو وہ بوجھ آپ کا اتر گیا, اور اس طریقے سے جو ہے نا آپ کا سینہ جس بوجھ نے جھکایا تھا وہ ہٹ گیا. یہ مراد ہے الذی انقض ظہرک, جس نے آپ کے کمر کو جھکا رکھا تھا. ورفعنا لک ذکرک, اور ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے نام کو ہم نے اونچا کر دیا ہم نے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا ذکرت الا ذکرتا, عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے, لا ذکرت الا ذکرتا, جہاں میرا نام لیا جائے گا, جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں ساتھ ساتھ آپ کا تذکرہ بھی ہوگا. یہ ہے اللہ پاک نے آپ کے نام کو آپ کے ذکر کو کیا کر دیا, اونچا کر دیا. حسان بن ثابت کہتے ہیں وَزَمَّ الْإِلَاهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ وَزَمَّ الْإِلَاهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا. مؤذن جب پانچ نمازوں کے لیے آزان دیتا ہے تو جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے. آپ کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ملا دیا. یہ ہے ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے نام کو کیا کر لیا, اونچا کر دیا, اٹھا دیا. آذان کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام ہے, اقامت کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام ہے, تشہد کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام ہے, اور اسی طریقے سے کلمہ شہادت کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام ہے, کلمہ طیبہ کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام ہے, اور عرفات کے میدان ہو, منا کا میدان ہو, اور اسی طریقے سے حرمین کے خطبات ہو, اور دنیا بھر کے مساجد کے خطبات ہو, اس میں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے. یہ ہے ورفعنا لک ذکرک, جس کا اللہ نے وعدہ کیا اسی طریقے سے اللہ پاک نے کر کے دکھایا. اور ساری دنیا کے اندر اوقات ایک نہیں ہے اذان کے, یا ایک وقت ہے, اور پاکستان کے اندر بھی آدھا گھنٹے کا فرق ہے, اور پھر آگے اور زیادہ فرق ہے, آگے اور زیادہ فرق ہے, مغرب اور یورپ میں اور زیادہ فرق ہے. تو دنیا کے اندر کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کہیں نہ کہیں آذان نہیں دی جاتی ہو اور اقامت نہیں کی جاتی ہو. تو گویا کہ مسلسل 24 گھنٹے مسجدوں سے آذانیں دی جاتی ہیں, اور اسی طریقے سے اقامتیں کی جاتی ہیں, اور اسی طریقے سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں حبیب کبریا کا نام بھی لیا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے نام کو کیا کر دیا, اونچا کر دیا. فانما العسر یسرا, تسلی ہے پیغمبر کے لیے. تحقیق عسر کے ساتھ یسر ہے, تکلیفوں کے ساتھ آسانی ہے. انما العسر یسرا, تحقیق عسر کے ساتھ آسانی ہے. اور یہاں مزید خوشی کی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر عسر دو یسروں کے درمیان ہے, دو یسروں کے درمیان ہے. تو اس میں یہ پیغام ہے کہ یسر زیادہ ہے عسر کم ہے, آسانی زیادہ ہے تنگی کم ہے, مشکلات کم ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب آپ تبلیغ سے فارغ ہو جائے, فَانْصَبْ تو پھر عبادت میں لگ جائے, اور جب عبادت سے فارغ ہو جائے تو پھر تبلیغ میں لگے. ایک عبادت سے فارغ ہو جائے تو دوسرے عبادت کے اندر اپنے آپ کو تھکائے, دوسرے عبادت میں اپنے آپ کو تھکائے. اس لیے کہ دنیا تو مشقت کی جگہ ہے, یا ہر کوئی اپنے آپ کو تھکاتا ہے, لیکن باقی لوگ تو اپنے آپ کو دنیا جمع کرنے میں تھکاتے ہیں, اور جو کاملین ہوتے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں, عقل مند ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو قبر کی تیاری میں, آخرت کی تیاری میں تھکا دیتے ہیں, تھکائے اپنے آپ کو. وَإِلَىٰ رَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْصَبْ فِي الدُّعَائِ, جب آپ نماز سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد دعا میں مشغول ہو جائے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرَغْتَ, اور اپنے رب کے طرف رجوع کرے. سورہ تین ترتیب قرآنی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 95, اور نزول کی ترتیب نزول کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 28. اس سورت کے اندر قرآن مجید کے قرأت کی ترغیب دی گئی ہے, اس سورت کے اندر تزہید من الدنیا کا بیان ہے, اور تزہید من الدنیا کے اوپر تین دلائل نقلیہ ذکر کیے گئے ہیں. دلیل نمبر ایک ادب ابراہیم, دلیل نقلی نمبر ایک ادب ابراہیم علیہ السلام, دلیل نقلی نمبر دو از عیسیٰ علیہ السلام, دلیل نقلی نمبر تین از موسیٰ علیہ السلام, اور ایک دلیل وحی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طریقے سے ثبوت قیامت کے اوپر دلیل عقلی بھی اس مختصر صورت کے اندر بیان کی گئی ہے, سمجھے نا. تو تزہید من الدنیا کے اوپر یہاں دلائل نقلیہ اور دلیل وحی, اور اس طریقے سے ثبوت قیامت کے اوپر دلیل عقلی کا بیان ہے اس صورت کے اندر. والتین, اور انجیر کی قسم, والزیتون, اور زیتون کی قسم, وطور سینین, اور طور سینا کی قسم. اب یہاں ذکر حال کا ہے, امراد کیا ہے؟ محل, یعنی وہ اس سرزمین کی قسم جہاں انجیر بکثرت پیدا ہوتے ہیں. اور انجیر کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ شام میں, اور شام ابراہیم علیہ السلام کا ہجرت گاہ ہے. والزیتون, اور اس سرزمین کی قسم جہاں زیتون بکثرت پیدا ہوتے ہیں. زیتون کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ بیت المقدس میں, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جائے ولادت ہے. وطور سینین, اور طور سینا کے قسم, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وحی کی جگہ ہے. وہاذا البلد الامین, اور یہ شارح دلیل وحی کی طرف. اور اس شہر کے قسم, مکے کے قسم, جو کہ امن کا گہوارہ ہے, عزت والا شہر ہے. یہ مکہ, یہ آپ کے وحی کی جگہ ہے, آپ کے اوپر وحی یہی آئی تھی. تو گویا کہ تزہید من الدنیا کے اوپر یہ تین دلائل نقلیہ اور ایک دلیل عقلی آ گئی. تین دلائل نقلیہ اد ابراہیم علیہ السلام، اد عیسیٰ علیہ السلام، اد موسیٰ علیہ السلام، اور دلیل وحی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا. تقویم کا معنی جو عام بیان کیا جاتا ہے بہت مشکل ہے، آسان معنی، سب سے بہترین شکل میں ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور سب سے بہترین استعداد صلاحیت اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے تمام مخلوقات میں انسان کو دی. تب تو خلافت دی اللہ نے، جو صلاحیت استعداد اللہ نے انسان کو دی، یہ صلاحیت استعداد اللہ نے فرشتوں کو نہیں دی، یہی صلاحیت استعداد اللہ نے جنات کو بھی نہیں دی، اس لیے خلافت انسان کو دے دی. تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہترین شکل صورت آپ کو دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہترین صلاحیت اور استعداد بھی انسان کو دی ہے. میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے، موسیٰ بن عیسیٰ، ابو جعفر منصور کے زمانے میں یہ ہاشمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے. انہوں نے ایک دن بیوی سے کہا، انت طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تجھے تین طلاق. بیوی نے فوراً اپنا کپڑا اٹھا دیا، اٹھایا اور پردے میں چلی گئی کہ چاند سے کون خوبصورت ہو سکتا ہے، طلاق واقع ہو گئی. سارے علماء کو جمع کیا، سارے علماء نے کہا ہاں بالکل طلاق واقع ہو گئی، اس لیے کہ چاند سے کون خوبصورت ہو سکتا ہے. لیکن ایک عالم بچا تھا، الا رجلا واحدا من اصحاب ابی حنیفہ، ایک عالم امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے بچا تھا، ان کو بلایا. فقال یا امیر المومنین، انہوں نے کہا امیر المومنین، الانسان احسن الاشیاء ولا شیء احسن منہ، سب سے خوبصورت اللہ کے مخلوقات میں انسان ہے، انسان سے خوبصورت اللہ کے مخلوقات میں کوئی بھی نہیں، چاند سورج بھی نہیں. اور پھر تلاوت شروع کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت شکل میں نے انسان کو دی، ہم نے انسان کو دی. سارے علماء نے اس کی تحقیق کو قبول کر لیا، اور بادشاہ بھی خوش ہوگا ہوگا کہ طلاق واقع نہیں ہو. تو یہ شکل صورت بھی اللہ نے سب سے خوبصورت انسان کو دی ہے، استعداد اور صلاحیت بھی اللہ پاک نے سب سے بہترین استعداد صلاحیت انسان کو دی ہے. لیکن انسان دو طرح کے ہیں، ایک انسان وہ ہے کہ جو اسی استعداد صلاحیت کو بروئے کار لاتا ہے، اور اسی سے پھر وہ اوپر چلا جاتا ہے، اور دوسرا انسان وہ ہے جو دل میں دنیا کے محبت کو اتار دیتا ہے، اور اسی طریقے سے اس صلاحیت کو وہ ضائع کر دیتا ہے، تو پھر وہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے، اور اتنا نیچے چلا جاتا ہے، اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن مخلوقات کو بہت نیچے رکھا تھا ان سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانور تو پھر بھی ان سے بہتر ہے، یہ تو ان سے بھی کیا ہے، گرے پڑے. سمجھے نا، عربوں کے پاس جو زندگی تھی، قرآن مجید کے نور آنے سے پہلے، حضرت حبیب کبریا کے مبعوث ہونے سے پہلے، وہ زندگی تو حیوانات کی زندگی سے بھی بدتر تھی. انسانیت کی لکیر سے وہ گر گئے تھے، لیکن حیوانات کی لکیر سے بھی نیچے چلے گئے. تو یہ ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، خوبصورت شکل والا انسان اور انتہائی خوبصورت استعداد اور صلاحیت والا انسان جب استعداد صلاحیت کو ضائع کرتا ہے تو ثم رددناہ پھر ہم نے لٹا دیا اسی انسان کو اسفل سافلین نیچوں سے نیچے کی طرف, یعنی نیچوں سے نیچے کی نیچے لے گئے اس کو اللہ پاک, اتنے نیچے لے گئے کیونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو گرا دیا. اور ایک معنی یہ بھی ہے ثم رددناہ اسفل سافلین پھر ہم نے اس انسان کو بچپنے سے جوانی کی طرف لے گئے اور جوانی سے پھر ہم نے کیا کر دیا اس کو ریورس گیئر لگا دیا اس کا اور پھر افضل العمر کی طرف واپس لے کر آئے, پھر وہی بچپنا چھوٹے چھوٹے بات پہ پھر جو ہے ناراض ہوتا ہے کانا نہیں کھاتا اور اس طریقے سے حافظہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ بچوں کی جو عادتیں ہیں اور صفات ہے وہ سب واپس لوٹ کر آتی ہے. قانون ہے نا کل شئ یرجع الی اصلہ, ہر چیز اپنے اصل کی طرف واپس لوٹ کر آتی ہے, پھر وہ بچپنے کی طرف لوٹ کے آتا ہے انسان. الا الذین, اچھا اور یہ مرتب کیا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین ہم نے اس کو کیا کر دیا واپس کر دیا کس کی طرف, جہنم کی طرف, اسفل السافلین کی طرف لے گئے جب اس نے استعداد اور صلاحیت کو بروئے کار نہیں لایا ضائع کر دیا. اور اللہ پاک نے یہ صلاحیت اور یہ استعداد یہ عقل دی تھی کس لیے, دین سمجھنے کے لیے, قرآن مجید سمجھنے کے لیے. اب اس نے دین سمجھنے کے بجائے قرآن مجید سمجھنے کے بجائے فضولیات میں خرچ کر دیا اس صلاحیت کو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر بنا دیتے ہیں. تو اگر اس سے مراد کیا ہے جہنم ہے تو پھر استثناء متصل ہے, اور اگر اس سے مراد جہنم کے علاوہ دوسرے معنی جو میں نے بیان کیے وہ ہے تو الا الذین پھر استثناء منقطع ہے, مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے رہتے ہیں. فلہم اجر غیر ممنون, فلہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے اجر ہے اور وہ اجر بھی ایسا ہے کہ وہ کبھی منقطع نہیں ہوگا, ختم نہیں ہوگا. فما یکذبک بعد بالدین, اس کے بعد کیوں جھٹلاتے ہو, یعنی اتنے دلائل آنے کے بعد کیوں جھٹلاتے ہو اللہ کے بندے قیامت کے دن کو, اب تو آپ کو ماننا چاہیے تھا, اتنے سارے دلائل آپ کے سامنے آ گئے لیکن کیا کرے آپ کی عقل کے ساتھ. اور دوسرا معنی فما یکذبک بعد بالدین, یا کون جھٹلائے گا آپ کو ان دلائل کے بعد قیامت کے بارے میں. اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم, خطاب پیغمبر سے پھر, اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کون جھٹلائے گا آپ کو ان دلائل کے بعد قیامت کے بارے میں, جو آپ کہتے ہو کہ قیامت آئے گی حساب کتاب ہوگا. علیہ اللہ بے احکم الحاکمین, کیا اللہ تبارک و تعالی سب سے خوبصورت فیصلہ کرنے والوں میں سے نہیں ہے؟ سب سے بہترین فیصلہ تو اللہ کرتے ہیں. ترمذی کی روایت ہے جب آپ یہاں پہنچے فل یا قل تو یہ کلمات پڑھا کرے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین, کیوں نہیں میں اسی کی گواہی دیتا ہوں کہ سب سے بہترین فیصلہ کس کا ہے, وہ اللہ کا ہے. سورہ اقرا ترتیب قرآنی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 96 اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 1, کیونکہ یہ پہلی وحی تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی, یعنی سورت کی ابتدائی 5 آیت. سورت کے اندر ترغیب ہے قرأت قرآن کی طرف, اور اسی طریقے سے ترغیب ہے تبلیغ قرآن کی طرف, اور زجر ہے منکرین کے لیے, اور آخر میں توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا عربوں کی عملی زندگی کو پسند نہیں کرتے تھے اور اسی طریقے سے ان کے عقائد بھی آپ کو ناپسند تھے. حق کے تلاش میں تھے, چھلے کاٹتے تھے, تو غار حرا جا کر وہاں پر چلہ کاٹتے تھے اور وہاں بیٹھے رہتے تھے اور اس طریقے سے حق کے تلاش میں تھے. جو عبادت اس وقت ان کو اچھی لگی وہی کرتے رہے, ذکر ہو, دعائیں ہو, جو بھی ہو. اور خرچہ اپنے ساتھ, راشن اپنے ساتھ لے جاتے تھے, زمزم کا پانی اور اس طریقے سے کھجور, اور جب وہ ختم ہوتا تھا تو پھر واپس گھر تشریف لاتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دوبارہ آپ کے لیے تیلہ تیار کرتی تھی اور پھر جو ہے نا آپ تیلہ لے کے اور پانی جو ہے نا واپس جاتے تھے. کبھی کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے سر کے اوپر پانی رکھ کر اور کھجوروں کا تیلہ ہاتھ میں لے کے حبیبی کبریا کے پاس غار حرا جاتی تھی اور وہاں پہنچا کر واپس آتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواب بھی آتے تھے, 6 مہینے لگاتار خواب آتے رہے. اور اسی غار حرا کے اندر آپ کے اوپر جو ہے نا یہ وحی آئی, اور اسی غار حرا کے اندر آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت کے اندر دیکھا تھا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی, آپ نے فرمایا ما انا بقارئن فزمنی زمتن شدیدتن, مجھے دبوچا بینچا بہت زور سے, اور پھر مجھے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی, میں نے پھر کہا ما انا بقارئن, پھر میں جو مجھے زور سے بینچا, یہاں تک کہ مزید حالت برداشت سے باہر ہو گئی. اور پھر مجھ سے کہا تیسرے مرتبہ اقرا بسم ربک الذی, میں نے پھر کہا ما انا بقارئن, پھر مجھے زور سے بینچا اور پھر کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, پھر میں نے شروع کر دیا. پڑھے اپنے رب کے نام سے الذی خلق, تو اب یہاں پر اقرا کا جو مفعول ہے وہ محذوف ہے اور خلق کا مفعول بھی محذوف ہے, یعنی اقرا القرآن بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کا نام لے کے قرآن پڑھنا شروع کرے. خلق یعنی خلق الخلائق یا خلق کل شیء, جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق, جس نے انسان کو پانی کے ایک قطرے سے پیدا کر دیا. تو ایک قطرے سے انسان پیدا کر کے اور پھر اس کو بات کرنے والا بنا دیا, تو ایک امی کے زبان سے قرآن مجید جاری کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے. ہمت کرے, پڑھنا شروع کرے. اقرا وربک الاکرم, اور اسی طریقے سے پانی کے قطرے سے ایک چلتا پھرتا, دیکھتا سنتا, بولتا انسان جو ذات بنا سکتی ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک امی انسان کو کائنات کا مقتدا اور پیشوا بنائے, ایک امی انسان کے ذریعے سے ساری دنیا کو قرآن کے نور سے جگمگائے, کوئی مشکل نہیں اس کے لیے. آگے اقرا وربک الاکرم, اقرا وربک الاکرم, پہلی قرأت کس کے لیے ہے؟ قوم کے لیے ہے, تبلیغ کے لیے ہے. اور دوسری قرأت کس کے لیے ہے؟ اپنے لیے. اقرا وربک الاکرم, تیرا رب بڑا سخی ہے, بڑا مہربان ہے. آپ پڑھیے الذی علم بالقلم, وہ رب جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ہے. علم الانسان ما لا یعلم, انسان کو وہ علم سکھایا کہ جو انسان کے پاس نہیں تھا. اس لیے کہ انسان کے علاوہ تمام مخلوقات کو جس علم کی ضرورت ہے اس علم کے ساتھ مخلوقات پیدا ہوتی ہے. 21 دن کے بعد مرغی کا بچہ انڈے سے باہر آتا ہے, وہ دانا چگنا جانتا ہے, چلنا بھی جانتا ہے, پانا پینا بھی جانتا ہے, دوست دشمن میں بھی فرق کرتا ہے, بلی کو دیکھتا بھگتا وہ ماں کے پاس جاتا ہے. سام کے انڈے سے بچہ جو ہے نکلتا ہے تو وہ رینگنا جانتا ہے, کوئی نہیں سکھاتا. تو اس طریقے سے انسان کے علاوہ تمام کے تمام حیوانات کو جس علم کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ اللہ نے ان کو پیدا کیا, لیکن انسان کو اللہ پاک نے جاہل پیدا کیا. استعداد اور صلاحیت بے پناہ رکھی ہے, لیکن علم وہ یہاں آ کر سیکھے گا. تو یہاں علم وہ کس سے حاصل کرتا ہے؟ قلم کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے. الذی علم بالقلم, جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے. علم الانسان ما لم یعلم, اور انسان کو علم سکھایا وہ جو انسان کو معلوم نہیں تھا. اب مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نبی کے درمیان حضرت جبرائیل واسطہ, بالکل جس طریقے سے معلم اور متعلم کے درمیان قلم کیا ہوتا ہے, واسطہ ہوتا ہے. آدمی علم حاصل کرتا ہے کس کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے سے. لیکن قلم ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قلم جو ہے نا وہ کیا ہے, متعلم یا معلم سے کیا ہے افضل ہے, وہ واسطہ ہے. تو اسی طریقے سے حضرت جبرائیل اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے وحی لاتے تھے اور حضرت کو بتاتے تھے, تو بالکل ان کی حیثیت وہی تھی جو قلم کی تھی. تو جس طریقے سے قلم وہ عالم سے افضل نہیں ہے, تو اسی طریقے سے حضرت جبرائیل بھی آپ سے کیا نہیں ہے, افضل نہیں ہے. اس سے جو ہے نا یہ نتیجہ اخذ نہ کرے کہ حضرت جبرائیل جو ہے نا وہ افضل ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بے جان قلم سے اگر علم سکھا سکتے ہیں تو جاندار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صلاحیتوں کا پیکر ہے, اس سے پھر وہ قرآن کا علم کیوں نہیں سکھا سکتے ہیں ساری کائنات کو؟ کیا مشکل ہے اس کی؟ کلا ان الانسان لیطغا, ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ یقیناً تحقیق انسان کیا ہے, لیطغا حد سے نکل جاتا ہے. کب؟ ارآہ استغنا, جب دیکھتا ہے کس کو دیکھتا ہے؟ استغنا مال کو دیکھتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے تو پھر جو ہے نا یہ حد سے نکل جاتا ہے. یا جب دیکھتا ہے انسان ارآہ استغنا, انسان حد سے نکل جاتا ہے. کب؟ ارآہ استغنا, جب دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کہ میں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس تو بہت سارے نوکر چاکر ہیں, مال بہت ہے, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور سرکش بن جاتا ہے. جب تک انسان کے دل میں یہ سبق موجود ہے کہ کل یہ پڑوسی میرے کام آئے گا, کل سامنے والا میرے کام آئے گا, کل یہ میرے کام آئے گا, اور میں ہر وقت محتاج ہو اس سے کام لینے کی طرف, اس سے کام لینے کی طرف, تو پھر آدمی انسان, پھر انسان انسان جو ہے نا بن کر زندگی گزارتا ہے. لیکن جب وہ دل کے اندر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی ضرورت ہے, میرے پاس مال بہت ہے, میرے پاس نوکر چاکر بہت ہے, تو پھر یہ حد سے نکل جاتا ہے اور تکبر کے جو آخری چوٹی ہے اس کو بھی پھر یہ سر کرنے لگتا ہے. الی ربک الرجعا, انسان کی بیماری بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی انسان کی بیماری کا علاج بیان کرتے ہیں. یہ علاج ہے, ان الی ربک الرجعا, انسان یہ تکبر جو آپ کے اندر پیدا ہو گیا ہے اس کو نکال, اس لیے کہ تیرے رب کے طرف تو نے اکیلا لوٹ کے جانا ہے. وعلم انک خلقت وحدک وتموت وحدک وتبعث وحدک وتحاسب وحدک, اکیلا مرو گے, اکیلا آئے ہو, اکیلا مرو گے, اکیلا اٹھو گے اور اکیلا حساب ہوگا, کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. تیرے رب کی طرف تجھے لوٹ کر جانا ہے اور حساب کتاب ہوگا. اس لیے سنبھل کے محتاج زندگی گزارے, تکبر کے ہوا اپنے سے نکالے. ارائیت الذی ینہا, اخبرونی, ہمیں خبر دو. الذی ینہا, یا تو نے دیکھا ہے. الذی ینہا, اس ظالم کو, اس متکبر کو جو خود بھی اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتا تھا. اور حبیب کبریا, جب اللہ کی عبادت کرتے تھے تو حبیب کبریا کو اللہ کی عبادت سے منع کرتے تھے, یا نہا منع کرتے تھے. عابدن, اللہ کے بندے کو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ کون تھا؟ ابو جہل تھا. اذا صلی اللہ, جب آپ حرم میں آ کر نماز پڑھتے تھے, ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ ظالم آیا اور کہا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا کہ یہاں نماز نہ پڑھے, سیدھے نہ لگائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا زور سے کہا کہ کیا بات ہے, میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, یہ اللہ کا گھر ہے, تم مجھے اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت سے منع کرتے ہو. یہ تیش میں آیا, تو کون ہے میرے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے والا؟ میں اس وادی کا سردار ہوں, میرے ایک اشارے سے اور ایک آواز سے آبادی اور یہ جو علاقہ ہے یہ بہترین گھڑ سواروں سے بھر جائے گی. کون ہو مجھ سے بات کرنے والے؟ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی. ارائیت ان کان علی الہدا, اخبرونی, مجھے بتاؤ. یا یہ ہے کہ ارائیت, بلا دیکھ, ان کان علی الہدا, اگر یہ نیک راہ پر ہوتا, اگر یہ ابو جہل نیک راہ پر ہوتا تو کیا اچھا ہوتا, کیا اچھا ہوتا. یعنی محدث دہلوی شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی جملہ کا اضافہ کیا ہے کہ ان کان علی الہدا, اگر یہ ہدایت پر ہوتا, نیک راہ پر ہوتا تو کیا اچھا ہوتا. او امر بالتقوی, یا سکھلاتا تقوی کو. ارائیت, بلا دیکھ, ان کذب وتولا, اگر یہ حق کی تکذیب کرے, وتولا, اور اسی طریقے سے اطاعت سے پھر جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہمیں کیا پرواہ, نقصان اپنا ہے. علم یعلم بان اللہ یرا, کیا یہ نہیں جانتا ہے, بان اللہ یرا, کیا اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ رہا ہے, اس کے سرکشی کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عبادت اور سجدوں سے روک رہا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں. کلا لئن لم ینتہی لنصفعن بالناسیا, وعید ہے, ہرگز نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے, کوئی نہیں. لئن لم ینتہی, اگر یہ کفر سے باز نہ آیا, لنصفعن بالناسیا, تو ہم اس کی چھوٹی پکڑ کر گسیٹیں گے. ناسیتن, کیسی چھوٹی, کاذبتن, جھوٹی چھوٹی, خاطئتن, جو گناہگار کی چھوٹی ہے. فلیدعو نادیا, پھر یہ بلائے اپنے لشکروں کو, کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ میری ایک آواز پر وادی شاہ سواروں سے بھر جائے گی. پھر یہ بلائے اپنے فوج کو اور اپنے جو ہے نا پلٹی کو. سندعو زبانیا, ہم بلائیں گے اپنے سخت فرشتوں کو. کلا لا تطعہ واسجد واقترب, ہرگز ایسا نہیں ہے, یا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں طاقتور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے سامنے. یہ کیا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے؟ لا تطعہ, اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم, اس ابو جہل کا کہنا نہ مان. واسجد, اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سیدھے کرو, سیدھے لگاؤ. واقترب, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو. سب سے زیادہ بندہ اللہ سے سجدے میں ہوتا ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرے؟ سیدھے لگائے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, عظمت قرآن سورت کا موضوع ہے. قرآن پڑھو کیونکہ قرآن اس قدر عظیم کتاب ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا, اس رات کے عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینوں کے عبادت سے باری کر دیا. اس سے عظیم کتاب ہے. لہذا اس کتاب کو یعنی شرف رات کو اس کتاب کی وجہ سے ملی ہے. لہذا اس کتاب کو پڑھے, اس کتاب پر عمل کرے. اس کتاب کے نزول کی وجہ سے جس طریقے سے لیلۃ القدر کو عزت ملی ہے تو اسی طریقے سے تجھے بھی عزت ملے گی, تیرے وزن میں بھی اضافہ ہوگا, تیری طاقت میں بھی, طاقت ایمانی میں بھی اضافہ ہوگا اس کتاب سے. جس طریقے سے یہ کتاب جس رات میں نازل کی گئی وہ رات تمام راتوں میں طاقتور بن گئی, وہ رات تمام راتوں میں وزنی بن گئی, اس ایک رات کے عبادت 1000 مہینوں کے عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے. یہ پیغام ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ, اچھا ترتیب قرآنی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 97 اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 25 اور سورہ عبس کے بعد شب سے پہلے سورت نازل ہوئی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں, یعنی لیلۃ القدر میں نزول شروع ہوا. اور یرغمارگی لوح محفوظ سے سمائی دنیا جہاں مستقر ملائکہ ہے, فرشتوں کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں بھی اسی لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے وہاں نازل کیا گیا اور پھر وہاں سے دنیا کے طرف 23 سالوں کے اندر توڑا توڑا جو ہے نازل کیا گیا. لیکن آغاز کس میں ہوا تھا؟ لیلۃ القدر میں ہوا تھا. سمجھ گئے نا؟ لیلۃ القدر میں ہوا. اور لیلۃ القدر دو ہے, ایک لیلۃ القدر صغرا ہے اور ایک لیلۃ القدر کبرا ہے. 15 شعبان کو جو جس کو شب برات کہتے ہیں وہ بھی لیلۃ القدر ہے اور یہ بھی لیلۃ القدر ہے. وہ صغرا ہے اور یہ کبرا ہے, وہ معلوم ہے اور یہ غیر معلوم ہے. سمجھے نا؟ اور اسی رات کو کیا کہتے ہیں؟ قدر بمانا عظمت والی رات. اور اسی رات کو لیلۃ الحکم و تقدیر بھی کہتے ہیں, کیونکہ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے ہے سال بھر کے لیے اور جو تقدیر ہے سال بھر کے لیے وہ لوح محفوظ سے اٹھائی جاتی ہے اور پھر فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے. تقدیر تو بہت پہلے لکھی گئی ہے, اس رات میں نہیں لکھی جاتی, بلکہ اس رات میں تقدیر کی کتاب سے سال کا بجٹ اٹھایا جاتا ہے اور فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے پورے سال کا بجٹ, کہ اس سال کتنے لوگ پیدا ہوں گے, کتنے لوگ مریں گے, کس پر کون سی مصیبت آئے گی, کس کے رزق میں اضافہ ہوگا, کس کے رزق میں کمی کی جائے گی. یہ پورا بجٹ جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے لوح محفوظ کے اندر یہ پڑا ہوا ہے, وہاں سے اٹھایا جاتا ہے اور فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. اور یہ لکائی کب سے شروع ہوتی ہے؟ شعبان کے 15 تاریخ سے بجٹ تیار کرنا شروع کیا جاتا ہے اور اس رات میں آ کر مکمل کیا جاتا ہے. وہ رات معلوم ہے اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے مخفی رکھا ہے. اس رات کو اللہ نے کیا رکھا؟ کیونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے, اللہ پاک نے اس کے ثواب کو بڑھایا ہے تاکہ اللہ کے بندے اس رات کے تلاش میں 10 راتوں کا اعتکاف کرے. پھر اللہ تبارک و تعالی صرف لیلۃ القدر کا ثواب عطا نہیں فرمائیں گے بلکہ اپنے شان کے مطابق اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر کے ثواب سے کئی گنا زیادہ اجر ثواب عطا فرمائیں گے. سمجھے نا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مخفی رکھا ہے تاکہ اس ایک رات کے تلاش میں بندگان خدا مسجدوں میں آ کر اعتکاف میں بیٹھے اور 10 راتیں جو ہے نا مسلسل وہ تلاش میں لگے رہے, عبادت اور ریاضت میں لگے رہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ آپ کی امت کی عمر 60 اور 70 سال ہے اور سابقہ انبیاء کی جو امتیں تھی ان کی عمریں کتنی تھی 300 سال, 400 سال, 500 سال, تو ان کے پاس 500 سال کی عبادت, آپ کی امت کے پاس جو ہے نا 40 اور 50 سال کی عبادت ہے, تو آگے نکل جائے گی. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ رات عطا کر دی. اس ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینوں کے مقبول عبادت کے برابر ہے. تو اگر چار پانچ مرتبہ یہ رات مل گئی تو تمام کے تمام اقوام سے، تمام کے تمام انبیاء کے امتوں کی عبادت سے اس امت کی عبادت کیا ہو جائے گی؟ وہ بڑھ جائے گی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اسی یہ لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا سمجھا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کے رات کی عبادت 1000 مہینوں کے عبادت کے برابر نہیں بہتر ہے ان سے. اب کتنا بہتر ہے وہ اللہ جانتے ہیں، بہتر ہے. بخاری و مسلم کی روایت ہے، من قام لیلۃ القدر غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کے قیام کرے گا، لیلۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اور جس نے نماز تراویح پڑھی لیلۃ القدر کی عبادت ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گزشتہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اتنا بڑا اجر ثواب ہے. اور یہ رمضان کے مہینے میں ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں ہے. روایتوں میں زیادہ تر آیا ہے کہ طاق راتوں میں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق اور جب میں یکساں عبادت کی ہے، یکساں عبادت آپ نے کی. یہاں سے اگر شمار کرے تو 21 کے رات اور 23 کے رات اور اسی طریقے سے 25 کے رات اور 27 کے رات اور 29 کے رات، یہ کیا ہے؟ یہ طاق راتیں ہیں. لیکن اگر وہاں سے شمار کرے تو پھر 28 کے رات اور 26 کے رات اور 24 کے رات اور 22 کے رات جو ہے نا، یہ بنے گی پھر. اس لیے پورا عشرہ جو ہے نا جم کر عبادت کرنی چاہیے اور یکساں عبادت کرنی چاہیے. آپ نے یکساں عبادت کی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل اترتا ہے، اترتے ہیں فیہا اس رات کے اندر، باذن ربہم اللہ کے حکم سے، من کل امرن ہر امر خیر کو لے کر، سلام ان سراپ سلام ہوتا ہے، یا حتی مطلع الفجر، یہ عید کا سما زمین پر کب تک رہتا ہے؟ طلوع فجر تک رہتا ہے. اس رات کی ایک علامت یہ ہے کہ جب یہ رات آتی ہے تو آگے جو صبح ہوتی ہے سورج کے شعائے کمزور ہوتی ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ اس قدر کثرت کے ساتھ فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. اور ظاہر ہے پھر فرشتوں کی واپسی شروع ہوتی صبح، تو فرشتے اتنے زیادہ مقدار میں آئے ہیں، تو جب وہ جاتے ہیں تو ان کا جو سایہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے بھیڑ کے ساتھ رش کے ساتھ جب وہ جاتے ہیں تو سورج کی شعائیں کمزور پڑتی ہے اس کی وجہ سے. اوہ ٹنوں کے حساب سے نہیں، یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنے گناہ زمین والوں کے اس رات میں مٹھائے جاتے ہیں اور ان کو پاک اور صاف کیا جاتا ہے. خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جو رمضان کے مہینے میں اور پھر خاص کر آخری عشرے میں خوب یہ عشرہ عبادت میں گزارتے ہیں، اور پھر وہ لوگ تو بہت زیادہ خوش قسمت ہے کہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کے مسجد میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جو ہے نا کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو قید کر دیتے ہیں کہ اللہ جب تک آپ میرے گناہوں کو معاف نہیں کرو گے میں نہیں جاؤں گا گھر، جب تک مجھے پاک نہیں کرو گے میں گھر نہیں جاؤں گا. سورہ بینہ ترتیب قرآنی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 98، اور نزول کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 100. طلاق کے بعد حشر سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر اپنا احسان جتلاتے ہیں ارسال رسول کے ساتھ اور انزال کتاب کے ساتھ کہ میرے بندو عقل دینے کے بعد اسی عقل پر میں تمہارا مؤاخذہ کر سکتا تھا کہ آپ نے عقل سے صحیح اور غلط میں فرق کیوں نہیں کیا، لیکن میں نے صرف عقل کے رحم و کرم پر آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کے رہنمائی کے لیے میں نے قرآن کو نازل کیا اور پھر ساتھ ساتھ اپنا آخری نبی بھی بھیج دیا، لہذا جو قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر جو ہے تمہیں سمجھاتے تھے، لہذا قرآن مجید کی دعوت کو قبول کرو، اگر تمہیں آخرت کی کامیابی چاہیے تو وہ تمہیں مل جائے گی، اور اگر تم نے پیغمبر کے دعوت کو قبول نہیں کیا تکذیب کی تو پھر یہ ہے کہ جہنم کے گڑے سے آپ کو پھر کوئی نہیں بچا سکتا. اسی طریقے سورت کے اندر یہود اور نصارہ کا ذکر ہے اور ان کے اسلام دشمنی کا ذکر بھی ہے اور ان کے انجام کا ذکر بھی ہے، اور ایمان والوں کا ذکر ہے اور ایمان والوں کے انجام کا ذکر بھی ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، نہ تھے اہل کتاب اور مشرک، یعنی یہ جو کافر ہے اہل کتاب میں سے، یہ کافر اور جو مشرک ہے، یہ نہ تھے، کیا نہ تھے، منفکینا، باز آنے والے اپنے کفر سے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آئے ان کے پاس اللہ کا نبی، بینہ آگے رسول من اللہ، یہ بینہ سے بدل واقع ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول آئے اور ایسا رسول آئے جن کے پاس آسمانی کتاب ہو، یعنی اہل کتاب بھی راستے سے اتر گئے تھے، مشرکین تو بالکل اندھیروں میں جا کے کڑے تھے، تو اب مشرکین بھی رائے راست پر آنے والے نہیں تھے، کفر چھوڑنے والے نہیں تھے، اہل کتاب بھی کفر چھوڑنے والے نہیں تھے، رائے راست پہ آنے والے نہیں تھے، ایک ہی صورت تھی کفر چھوڑنے کے لیے، راہ راست پہ آنے کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ایسا نبی بھیجے جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جن کو کتاب بھی دی گئی ہو اور وہ پھر کام شروع کرے. تو یہ ایک ہی صورت ہے ان اقوام کے کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکلنے کے، ایک ہی صورت ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، اپنا آخری نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور قرآن مجید دے کے مبعوث فرمایا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ساتھ دعوت دینا شروع کر دیا، اور پھر آہستہ 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 تکلیفیں دینے کے بعد اور مشقتیں اٹھانے کے بعد مشرکین بھی اسلام میں داخل ہو گئے، اہل کتاب کی بھی بہت بڑا حصہ وہ داخل ہو گیا، اور کچھ حصہ ایسا تھا کہ جو ازراہ عناد انہوں نے اسلام اختیار نہیں کیا، حالانکہ یہی اہل کتاب تھے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے آپ کی صفات بیان کرتے تھے اور آپ کے انتظار میں تھے، اور اسی طریقے سے آپ کو وسیلہ بنا کر دشمن کے خلاف دعائیں مانگتے تھے، لیکن جب آپ تشریف لائے تو ایمان لانا چاہیے تھا، ایمان لانے کے بجائے انہوں نے کیا کر لیا، ازراہ عناد، انکار کا راستہ اختیار کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بیان کرتے ہیں، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، جو پڑھ کر سناتے ہیں ان کو صحفا مطہرہ، قرآن مجید کے صحیفے متحرہ جو پاکیزہ ہے، فیہا کتب قیمہ، اور ان صحیفوں کے اندر بہتر مضبوط قسم کے مضامین ہیں. پہلے کہہ چکے ہیں کہ قرآن مجید کیا ہے، فصل ہے تو ٹھک کلام ہے، وما ہو بالحزل، ہنسی مذاق نہیں ہے. تو قرآن مجید کے مختلف صورتیں تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اور قرآن مجید کے اصحاف سے مراد کیا ہے، قرآن مجید کی صورتیں مراد ہیں. یتلو صحفاً مطہرہ، جو قرآن مجید کے پاکیزہ صورتیں تم میں پڑھ کر جو ہے نا تمہارے درمیان پڑھ کر تمہیں سناتے ہیں، فیہا کتب قیمہ، اور قرآن مجید کی ان صورتوں کے اندر مضبوط قسم کے مضامین اور احکام ہے، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور اختلاف نہیں کیا الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر بینہ پیغمبر کے آنے کے بعد، حالانکہ پیغمبر کے آنے کے بعد ان کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کر لیا، اختلاف کیا، کیونکہ آپ کے تمام علامات صفات سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر بیان کی گئی تھی، اور یہ آپ کو اسی طریقے سے پہچانتے تھے جس طریقے سے اپنے اولادوں کو پہچانتے تھے، تو پھر ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کر لیا، انکار کر لیا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور خالص کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دین اطاعت، حنفاء، اور تمام کے تمام باطل ادیان چھوڑ کر میلان اختیار کرے حق کی طرف، ویقیمون الصلاۃ ویقیم الصلاۃ، اور قائم کرے نمازوں کو، ویؤتوا الزکاۃ دیا کرے زکاتوں کو، وذالک دین القیمہ، یہی ہے مضبوط دین، ان کو تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس کو اختیار کرے، اس دین کو اختیار کرنے کے بجائے انہوں نے کیا کر لیا، بت پرستی کو اختیار کر لیا مشرکین نے، اور اسی طریقے سے اہل کتاب نے ادراہ عناد، وہ جو گمراہی کے راستے تھے ان کو اختیار کر لیا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا اہل کتاب میں سے مشرکین میں سے، فی نار جہنم، یہ لوگ کہاں جائیں گے، جہنم کے آگ میں جائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہ ہے مخلوقات کے اندر بدترین مخلوق، جبکہ اشرف المخلوقات تھے لیکن اپنے بدعملی کی وجہ سے کیا بن گئے، بدترین مخلوقات بن گئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے ایمان لایا عمل صالح کیا، اولئک ہم خیر البریہ، یہ ہے وہ لوگ جو اللہ کے مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق ہیں، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، اللہ کے ہاں ان کی دنیا کے محنت کا بدلہ باغات ہے عدن، جہاں ہمیشہ رہنا ہوگا، تجری من تحتہا الانہار، جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، فیہا ابدا، ہمیشہ یہ اسی میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوں گے اللہ کی مرضی سے دنیا کی زندگی گزارنے کی وجہ سے، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہوں گے جو اجر ثواب اللہ کی طرف سے ان کو ملے گا جنت کے نعمتوں کی صورت میں، ذالک لمن خشی ربا، یہ نعمتیں یہ جنت یہ ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ سورہ زلزال، سورت کے اندر، یہ سورت نساء کے بعد نازل ہوئی ہے، حدیث سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور ترتیب قرآنی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 99، ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 93، تخویف اخروی کا ذکر ہے سورت کے اندر، اور اس طریقے سے ایمان والوں کے لیے بشارت کا ذکر بھی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلائے جائے گی زمین اپنی سخت جنبش کے ساتھ، پہلے مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا وہ مراد ہے، یا جب دوسرے مرتبہ سور میں پونکا جائے گا وہ مراد ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور جب زمین نکالے گی اندر کے بوجھ کو، تمام کے تمام انسان جو زمین کے پیٹ میں پڑے ہیں زمین ان کو باہر پھینک دے گی، اور اس طریقے سے زمین کے اندر جو خزانے ہیں سونے کے پلر باہر آ جائیں گے، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا، خلاف عادت انسانوں کو بھی پھینک رہی ہے، خلاف عادت سونے کے بڑے بڑے بلاکوں کو بھی پھینک رہی ہے، پلروں کو پھینک رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین بیان کرے گی اپنی خبریں، زمین کے پاس اپنی خبریں ہیں، وہ بیان کرے گی. کیا خبریں بیان کرے گی؟ اچھی بری خبریں بیان کرے گی، اس لیے کہ ہم جو اچھا کام کرتے ہیں زمین پر کرتے ہیں، ہم جو برا کام کرتے ہیں زمین پر کرتے ہیں. دیواریں گواہ ہیں ہمارے اچھے برے کاموں کے، زمین کے ٹکڑے گواہ ہیں ہمارے اچھے برے کاموں کے، درختیں گواہ ہیں ہمارے اچھے برے کاموں کے. تو زمین کے یہ ٹکڑے آ جائیں گے، گواہی دیں گے، ہمارے گناہوں کی بھی گواہی دیں گے، ہمارے نیکیوں کی بھی گواہی دیں گے. اس لیے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین کے جس ٹکڑے پر آپ سے گناہ ہو جائے وہاں نیکی کرے، وہاں نماز پڑھے، تاکہ جب وہ ٹکڑا آپ کے گناہ کی گواہی دے تو آپ کی نیکی کی گواہی بھی دے اور حساب کتاب برابر ہو جائے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیوں گواہی دیں گے، کیوں خبریں بیان کرے گی زمین؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر تکوینی مل جائے گا زمین کو، اور زمین تیرے پاس جو خبریں ہیں بیان کر شروع ہو جائے گی. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، اس دن واپس ہو جائیں گے میدان محشر سے لوگ اشتاتن، مختلف جماعتوں کے شکل میں. کس طرف جائیں گے؟ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے. لِيُرَوْ أَعْمَالَهُمْ، تاکہ اپنے اعمال کو دیکھے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر خیر کیا ہوگا اسے دیکھ لے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور رائی کے دانے کے برابر اگر کسی نے گناہ اور شر کیا ہوگا تو اسے دیکھ لے گا. یہ سب وہاں پڑے ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس انگور پڑا تھا اور ایک مانگنے والا آیا، چند دانے تھے ان کے پاس، انہوں نے اس میں سے ایک دانہ اٹھا کر مانگنے والے کو دے دیا. کسی نے کہا کہ ایک دانہ دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ایک دانے کے اندر کتنے مثقال ہوتے ہیں؟ کتنے مثقال ہوتے ہیں؟ ہزاروں سے بھی زیادہ. کیونکہ مثقال کس کو کہتے ہیں؟ مثقال ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو چھوٹی چھوٹی لال چونٹی ہوتی ہے نا، اس کا جو سر ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے؟ بہت چھوٹا ہوتا ہے. تو انگور کے ایک دانے کے اندر کتنے مثقال ہوں گے؟ ایک مثقال اگر کسی نے خیر کیا ہوگا تو وہ وہاں نظر آئے گا، گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی نظر آئے گا. اس میں تو لاکھوں مثقال بن جائیں گے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مانگنے والا آیا، انہوں نے دو کھجوریں دے دی، بھکاری نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، دو کھجوری دے رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک مثقال کا بھی حساب دیں گے اور ایک مثقال کو بھی محفوظ کرتے ہیں، دو کھجوروں کے اندر تو لاکھوں مثقال بن جاتے ہیں، اور آپ یہ بھی وصول نہیں کرتے ہو، زیادہ کے چکر میں ہو. بہت جامع آیت ہے. لہذا چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، فرشتے جمع کرتے ہیں، قیامت کے دن ہمارے سامنے آئیں گے، بلکہ میدان محشر سے اٹھا کر ہمارے اعمال ہمیں دکھائے جائیں گے، وہاں لے جائیں گے، دیکھو یہ نیکیاں پڑی ہیں، یہ گناہ پڑے ہیں، دیکھو وہاں چھوٹے چھوٹے نیکیاں بھی نظر آئے گی اور اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی نظر آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کی نیکیاں مجھے دکھائی تو اس کے اندر یہ نیکی بھی اللہ نے مجھے دکھائی کہ مسجد میں آدمی داخل ہوتا ہے اور چھوٹا سا تنکا مسجد کے اندر پڑا ہے، اٹھا کے جیب میں ڈال دیا یا باہر مسجد سے باہر لے کے ڈال دیا، یہ بھی ایک نیکی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس نیکی کو بھی میں نے امت کی نیکیوں میں دیکھا ہے. لہذا کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گناہ کو حقیر سمجھ کر ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. نیکی کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ چھوٹی نیکی ہے بڑی نیکی ہے، کس کے حکم کے تعمیل ہو رہا ہے، اور گناہ کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کے حکم کے خلاف ہو رہا ہے. اللہ، سورہ عادیات ترتیب قرآنی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 10. ترتیب نزولی کے دیوار سے سورت کا نمبر ہے 14. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ناشکری کے اوپر گوڑوں کے 5 حالات کو بطور شواہد ذکر کیا ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پناہ نعمتیں اس کے استعمال میں ہے, لیکن جانوروں سے بھی گئے گزرا ہے اور ناشکری کی سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ گوڑوں کے 5 حالتوں کی قسم کھاتے ہیں اور ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو ذرا گوڑے سے نصیحت حاصل کرو. گوڑا میں نے پیدا کیا ہے اور گوڑے کے معاش کا سامان میں نے پیدا کیا ہے, گوڑے کا رزق میں نے پیدا کیا ہے. مالک صرف کیا کرتا ہے, جا کے وہ رزق لا کے گوڑے کے سامنے ڈال دیتا ہے, دیکھ بھال کرتا ہے. لیکن یہ جو معمولی احسان ہے مالک کا گوڑے کے اوپر, گوڑا اس احسان کا کس قدر قدردان ہے کہ یہی مالک گوڑے کے اوپر سوار ہو جاتا ہے اور دشمن پر حملہ کرنے جاتا ہے, دشمن کی طرف سے نیزے لگتے ہیں گوڑے کے سینے کے اوپر, تیر لگتے ہیں گوڑے اس کے سینے کے اوپر, تلواریں پڑتی ہیں گوڑے کے سینے کے اوپر, ٹانگوں کے اوپر. لیکن یہ گوڑا بھاگنے کا نام نہیں لیتا, مر جاتا ہے لیکن اپنے مالک کا ساتھ دیتا ہے, دشمن کے صفوں میں مالک کے لیے گھس جاتا ہے. اور تم انسانوں, تمہارے سر کے اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں, تمہارے پیروں کے نیچے اللہ کی نعمتیں ہیں, تمہارے دائیں بائیں اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ تمہارے گھروں کے اندر تمہارے ساتھ اللہ کی نعمتیں ہیں, بیوی نعمت ہے, اولاد نعمت ہے, گھر نعمت ہے اور صحت نعمت ہے, یہ ساری نعمتیں تمہارے پاس ہے. اور پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پناہ نعمتوں کے باوجود, جسے گننا تمہاری بس کی بات نہیں ہے, فجر کی اذان دی جاتی ہے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو, عصر کی اذان دی جاتی ہے 2 ٹکے کے لیے دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو, دوستوں کے مجلس میں بیٹھے ہو اور اذان ہو گئی مجلس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو. ارے اللہ کے بندو, گوڑوں سے نصیحت حاصل کرو, گوڑوں سے نصیحت حاصل کرو. وہ کس قدر اپنے مالک کے احسان کا جو ہے نا قدردان ہے, جان قربان کر دیتا ہے اپنے مالک کے لیے. اور تم 2 منٹ قربان نہیں کر سکتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالی یہ شواہد ذکر کرتے ہیں, وَلَعَادِيَاتِ ذَبْحًا, اور قسم ہے ان گوڑوں کے جو دوڑنے والے ہیں ہانپ کر سینے کی آواز کے ساتھ. ذبحن کس کو کہتے ہیں؟ سینے کا آواز. گوڑا دوڑتا ہے تو سینے سے آواز نکلتی ہے, سینے کی آواز کے ساتھ دوڑتا ہے. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا, اور قسم ہے ان گوڑوں کے, قسم ہے پھر ان گوڑوں کے کہ آگ جاڑنے, قسم ہے آگ جاڑنے والے گوڑوں کے ٹاپ مار کر. اس لیے گوڑا جب پتھریلی زمین کے اوپر دوڑتا ہے اور اس کے ٹاپ جب پتھروں کے اوپر لگتے ہیں تو وہاں سے آگ اٹھتی ہے. پھل مغیرات سبحن, اور قسم ہے ان گوڑوں کے جو غارت ڈالنے والے ہیں صبح کے وقت. یہ گوڑوں کے مختلف حالات ہیں جس پر مالک سوار ہو کر دشمن پر حملہ کرنے جاتا ہے. تو کسی بھی میدان کے اندر, کسی بھی وقت کے اندر گوڑا انکار نہیں کرتا اپنے مالک کی, اپنے مالک کے سامنے کہ میں آگے نہیں لے جا سکتا, آگے دشمن بہت طاقتور ہے, جان کا خطرہ نہیں, وہ جاتا ہے بس. فَأَثَرْ نَبِهِ نَقْعًا, پھر اڑاتے ہیں اس وقت غبار, قسم ہے ان گوڑوں کے جو اڑاتے ہیں غبار کو. فوسط نبی ہی جمان, اور پھر گھس جاتے ہیں اس وقت دشمن کے لشکروں میں. یہ 5 حالتیں ہیں گوڑوں کی, اس سے سبق حاصل کرے. ان الانسان لربہ لکنود, تحقیق انسان اپنے رب کا بڑا نہ شکر ہے, یہ بیماری ہے انسان کی. اور حسن بصری کہتے ہیں کہ کنوت کس کو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ قنوت کہتے ہیں اس انسان کو جو مصیبتوں کو گنتا ہے نعمتوں کو بھول جاتا ہے. ساری نعمتیں یاد ہیں, مصیبتیں یاد ہیں, ان کو گن کے رکھا ہوا ہے, یہ مصیبت آئی, یہ مصیبت آئی, یہ مصیبت آئی, اور وہ جو نعمتیں ہیں دن رات استعمال میں ہیں اس کا تذکرہ تک نہیں کرتا. ان کو بولا بیٹا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ لکنوت کہتے ہیں, قنوت کہتے ہیں. یذکر المصائب وینسى النعم, مصائب کو یاد رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کو جو ہے نا بلا دیا ہے, نہ شکر ہے. حالانکہ مصائب کو بلاؤ اور نعمتوں کو یاد رکھو تاکہ شکر ادا کرنا آپ کے لیے کیا ہو جائے, آسان ہو جائے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور یہ انسان اپنے زندگی کے اوپر گواہ بھی ہے, اقراری بھی ہے ناشکری کے اوپر. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بیماری کو پیدا کیا, بیماری کیا ہے؟ ناشکری ہے. اور اب بیماری کے سبب کو بیان کرتے ہیں, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, یہ انسان ناشکر کیوں ہے, سبب اس بیماری کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے, لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, مال کے محبت بہت پکا ہے اس کے دل کے اندر, اب یہ مال کو جانتا ہے, بس مال میں تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے بس جینا حرام ہو جاتا ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, علاج مرض, کیا یہ جانتے نہیں ہے اذا بعثر ما فی القبور, جب اٹھایا جائے گا ان لوگوں کو جو آج قبروں میں پڑے ہیں, سب کو اٹھایا جائے گا اور پھر حساب کتاب ہوگا. اس لیے آپ دنیا کی زندگی دنیا کمانے بڑھانے میں نہ لگائے, اللہ کی بندگی میں خرچ کرے. کیوں؟ قبر میں جانے کے بعد واپس آپ کو قبر سے اٹھایا جائے گا, حساب کتاب ہوگا. وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, اور ظاہر کیا جائے گا جو جی میں ہے. اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ, تحقیق ان کا رب اس دن ان سے پورا پورا باخبر ہوگا, یہاں بھی باخبر وہاں بھی باخبر ہوگا. کیا جو کچھ یہاں کر کے آپ گئے ہوں گے وہاں پہ آخرت کی طرف, سب اللہ کے علم میں, آپ کے سارے جو ہے نا کرتے درتے سے وہ باخبر ہے. اس لیے دنیا کی یہ مختصر زندگی دنیا بڑھانے میں اور ناقدری اور ناشکری کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملے ہوئے نعمتوں پر شکر ادا کرنے میں اور اس طریقے سے عبادت اور بندگی میں گزارے تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت کی کامیابی میں ملے. آمین. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء, اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدى, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور, اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر بک نستعین, اللہم اغفرنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت, اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار, اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. خدا جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کے مغفرت فرما, ہمارے شیخ کے درجات کو بلند فرما, جو بیمار ہے رب العالمین سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. خدا قرآن مجید اور سنت کے نور سے ہمارے سنوں کو منور فرما, خدا ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما, اور یہ جو ہمارے معتکفین بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہیں بہت بڑی قربانی انہوں نے دی ہے, خدا ان کی اس قربانی کو سعی کو محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور لیلۃ القدر کے عبادت اور ثواب خدایا ان کو اور ہم سب کو عطا فرما اور نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
سب کو بیٹھا ہم نے بھی دعا کرنی ہے نا, اتنا ٹائم کیوں لیتے ہیں, پڑھائی تو اتنا ہمارا نہیں رہی, یہ کیسے سی ہوتا ہے.
جی شابس شابس, قریب آ جاؤ. یہ ہمارا بھی انشاءاللہ رضی آخری دن ہے, کل پھر دعا ہوگی اجتماعی, شاہ صاحب فرمائیں گے, مولانا پڑھائیں گے, ہمارا رب معاملہ آج ختم ہوگا. یہ کہاں ہے منور شاہ, آج ہے کہ نہیں؟ شابس شابس, جلدی کرو. ولی خان آئے کہ نہیں آئے؟ سوراب گڈ والے. آخری دو تین باتیں رہ گئی تھی, کون کون سی ہے؟ جی یہ تین الفاظ آج اکٹھے آ رہے ہیں عصیر کے بعد, فصل فی الغرق والحرق والہدم, اکٹھے لائے ہیں. ان تین الفاظوں کا مقصد یہ ہے, بات کو سمجھے, کہ بعض اوقات واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خاندان کے ایک رشتے کے لوگ, ایک خاندان کے لوگ اکٹھے کہیں جا رہے ہیں. مثلاً آج کل سارے زیادہ ہیں, آج کل تو جہاز میں بیٹھ گئے ہیں, کراچی سے عید کے لیے گاؤں جا رہے ہیں, سارے باپ بیٹے بیٹھ گئے, اور اچانک اللہ نہ کرے کہ بھائی وہ جہاز کیا ہو جاتا ہے. ہاں جل جاتا ہے, گر جاتا ہے, کرش ہو جاتا ہے, تو ہوا ہی میں سب لوگ جل جاتے ہیں. تو اس صورت میں آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون فوت ہو گیا, کون پہلے مر گیا, کون بعد میں مر گیا؟ کسی کو یہ معلوم ہے کون پہلے گیا کون بعد میں؟ معلوم ہے نہیں؟ معلوم نا. میں روزانہ کچھ باتوں کی طرف اشارے کر رہا ہوں, اور سیکھنے والے, شوق والے اور پڑھانے والے اس کو نوٹ کرو, انشاءاللہ بڑا فائدہ دے گا کہ جب بھی کسی وراثت کے مسئلے میں پر آپ گفتگو کریں گے تو وہ شرائط ہمیشہ ذہن میں رکھیں. کون سی؟ وراثت کی, وارث بننے کی جو شرائط ہیں وہ ذہن میں رکھیں. وہ یہی ہے کہ مورث جب مرتا ہو وہ شخص اس کا وارث بنے گا جو مورث کے وفات کے ہو تو وہ زندہ ہو. یہ تو میں اکثر و بیشتر بیان کر رہا ہوں نا. اس ایک نقطے پر یہ تینوں ابواب, تین واقعات, حوادثات جو کہا جاتا ہے, جہاز گر جائے, کشتی تباہ ہو جائے, مکان گر جائے, پہاڑ کے نیچے آ جائے, یا ایک اچانک ایسا زلزلہ آ جائے کہ سب کو تباہ کر لے, یہ وہ تمام صورتیں ہیں جس میں وارث اور مورث کے میت کی تقدیم اور تاخیر کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ کہ کون سا مقدم ہے کون سا مؤخر ہے. تو آپ جو ہیں اس وقت پھر جو باقی ماندہ زندہ لوگ ہیں ان میں میراث تقسیم کرو گے. کیا کرو گے؟ اور جو چلے گئے اس کا, جو فوت ہو گئے, اس سب کو کس کے معنی میں رکھ لیں؟ ہاں جی, اس کو یہ معنی میں رکھے کہ بس سارے کے سارے اکٹھے فوت ہو گئے, وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. یہ بتانا چاہتا ہوں کیا ہوگا, وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. اچھا, تو اسی صورت میں یہ تین الفاظ اکٹھے آ گئے, پہاڑ کے نیچے آ جائے, کشتی تباہ ہو جائے, کوئی بھی چیز ہو, یا اچانک ایسا زلزلہ آ جائے کہ بھائی سارے گھر تباہ ہو جائیں گے, تو آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ پہلے مر گئے بعد میں یہ نہیں کرتے؟ اس وقت میں کیا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے. اچھا ایک مسئلہ میں نے حل کرنا ہے اس باب میں ہے بھی ایک مسئلہ. ایک مسئلہ آپ لکھو ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے. ایک باپ ایک بیٹا یہ دونوں مر گئے تو ان کی وراثت کیا ہوگی؟ باپ جو ہے اس کے پیچھے ایک زوجہ بک رہ گئی ہے, ایک ایک اور بیٹا ہے ایک بیٹی ہے. باپ جو ہے اس کا کیا ہے؟ یعنی زوجہ بھی ہے اور بیٹا بیٹی بھی ہے, اور بیٹا جو ہے اس کا ایک زوجہ ہے اور ایک بیٹا ہے. اب یہ دونوں صاحبان مر گئے, اب کیسے حل کرو گے؟ آپس میں بیٹھو حل کرو, کوشش کرو, میں بھی بتاتا رہوں گا, تم لوگ بھی حل کرتے رہو. تو یہ باپ اور بیٹا یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے, یاد رکھو. یہی قانون سمجھانا ہے. کیا نہیں ہوں گے؟ یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں. ہمیں نہیں پتا کہ باپ پہلے مرے کہ بیٹا پہلے مرے ہیں, تو یہ ان میں نہیں تقسیم ہوگا. یہ جو زندہ بچے ہیں ان میں تقسیم ہوگا. تو باپ کے جو ورثاء ہیں وہ کون کون ہیں؟ ہاں تو اس میں تقسیم کرو. زوجہ کا ثلث ثمن ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن ابن اور بن جو ہے یہ تو لے ذکر مثل حضر حسین کی بنا پر باقی ماندہ دیا جائے گا. تو مسئلہ جو ہے کس سے ہوگا؟ سمن جمع ہوا ہے نا, جمع تو نہیں ہوا ہے, آٹھ سے ہوگا مسئلہ. کس سے ہوگا؟ آٹھ سے ہوگا. زوجہ سے ہوگا, آٹھ سے ہوگا. ایک زوجہ کو دے دیں, باقی رہ گئے سات. اس سے سات کا ایک بیٹا جو دو بیٹیوں کے برابر ہے اور ایک بیٹی ہے, تین ہو گئے. تو سات ایسے تقسیم تین پر نہیں ہوتے ہیں, تو قانون کے مطابق سات ہی میں کس کو دو؟ بولو. نہیں, تین تین ہے نا. تین کیسے بن گئے؟ ایک بیٹا دو بیٹیوں کے برابر ہے اور ایک بیٹی ہے, تو تین بیٹیاں ہو گئی. تین بیٹیوں کو آٹھ میں ضرب دے, تصحیح ہو جائے گی. تصحیح کیا بنا؟ چوبیس. دیکھو بار بار کہہ رہا ہوں, میراث کا تو ایک ہی قانون ہوتا ہے, توجہ سے سنے گا اس وقت یاد ہوتا ہے, نہیں سنے گا سو کتابیں پڑھے سمجھ میں نہیں آئے گا. میں نے یہ کہا کہ جہاں پر ابہام پیدا ہو جائے, یہ تین الفاظ جو کیے ہیں کہ گھر کے نیچے آئے, کشتی میں ڈب جائے, جل جائے, جو بھی صورتحال ہوگا آج کل اس کو حوادثات زمانی کے جو حوادثات ہیں, ایسے حوادثات میں جب کوئی فوت ہو جائے گا ان کا آپس میں وراثت جاری نہیں ہوگا, بلکہ ہر ایک کے باقی ماندہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا. تو ہم پہلے بیٹے باپ کے وراثت کو تقسیم کر رہے ہیں. تو میراث باپ میں ہم نے مسئلہ سمن آیا تھا اور باقی اسبات تھے, تو سمن کے مخرج سے مسئلہ نکالا آٹھ سے, تو ایک بیوہ کو دے دیا سات, اس سے بیٹی اور بیٹے کا ہے لیکن اس پر برابر تقسیم نہیں ہو سکتا ہے, تو وہ عدد تین ہے اور حصے کتنے؟ سات ہیں. تباین ہے, اور جہاں روس اور سہام میں تباین ہوتا ہے تو کل عدد سے ضرب دیا جاتا ہے. تو ہم نے تصحیح چوبیس بنایا. سمجھ گئے بات کو؟ کیا بنایا؟ چوبیس تصحیح بنایا. اب چوبیس سے ہر ایک کو حصہ دیں. چوبیس کو تین جو مضروب ہے اس کو آپ باپ کے زوجہ کے حصے میں ضرب دے, کتنے بن جائیں گے؟ تین بن جائیں گے نا. اور اس کو کس کو؟ ہاں اکیس ہو گئے نا. جب اکیس ہو گئے تو ہاں تین ہے نا, تو اکیس کو تین پہ تقسیم کرو. سات ہو جائے گا بیٹی کو, اور ڈبل جو چودہ ہے وہ کس کو دیا جائے گا؟ حل ہو گیا اس مسئلے میں کوئی اشتباہ. اب ہم بیٹے کو دیکھتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ بیٹی کا بھی, بیٹی کا کیا بتایا کہ اس کے کون وارث ہیں؟ ہاں بیٹی کا تو ایک زوجہ ہے اور ایک ابن ہے. لکھو. لکھ دیا ہے. لیکن وہ اکیلا نہیں ہے، یہ لوگ جن کو باپ سے حصہ ملا یہ بھی اس کے کچھ لگتے ہیں. یہ غور کرو، باپ والا وارث جو ہیں وہ اس بیٹے کے کیا بنتے ہیں؟ یہ جو زوجہ ہے باپ کا، یہ اس کی ماں ہو گئی، یہ بھی ساتھ لے کو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور اس کی یہ جو باپ کے جو بیٹا بیٹی تھے، یہ اس کے کیا بن جائیں گے؟ بہن بھائی بن جائیں گے، یہ بھی اس کے نیچے لکھو. تو ان کے وہ رسا ہمارے سامنے آ گئے بن کے، زوج بھی ہے، ابن بھی ہے، ام بھی ہے، اخ بھی ہے، اخت بھی ہے. حل ہو گیا، لکھ دیا، اب اس کو نکالو، بس باپ ختم ہو گیا. آپ کو بتایا گیا کہ بھائی ان کے جو زندہ ہیں ان کا باہمی وراثت کے نسبت حل کرو، باقی جو مر گئے ہیں ان کو نہ وارث سمجھو نہ مورث سمجھو، یہی کہا گیا تھا. تو ہم نے یہاں یہ کیا کہ زوجہ کو کتنا ملے گا؟ سمن، اور ابن اسوا، اور ماں کو اولاد موجود ہے، سدس دیا جائے گا. اور اخت اخت یہ محجوب بالابن ہوں گے. کیا اب یہ بات یاد ہو جائے گی؟ چونکہ اس میت کا بیٹا موجود ہے اور یہ اس کے بھائی بہنیں ہو گئے، بھائی بہنیں بیٹے کے موجودگی میں وارث نہیں ہو سکتے، تو بھائی بہنوں کو محروم کر دیا، ماں کو سدس دے دیا اور زوجہ کو سمن دے دیا. مسئلہ کتنے سے ہوگا؟ 24 سے، اور 24 میں سے 3 تو اس کو دے دے اور باقی ہاں بس ہو گیا، ٹھیک ہے، سال ہو گیا. آپ نے اس باب کو، اب میں تھوڑا عبارت پڑھوں گا کہ عبارت کیا کہتا ہے. یہ باب تقریباً حل ہو گیا پورا. فصل فی الغرق والحرق والہدم اذا ماتت جماعۃ ولا یدرى ایہما مات اولا، کوئی پتہ نہیں کون پہلے مرا کون بعد میں ملا. جعلوا کانہما ماتوا معا، یوں سمجھو کہ سارے کے سارے اکٹھے فوت ہو گئے ہیں. فمال کل واحد منہم لورثۃ الاحیاء، یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے، بلکہ ان کا مال زندہ وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا. ولا یرث بعض الاموات من بعض، اور ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے. ھذا هو المختار، کیا بولو؟ یہ مصر کے مختار ہیں. جی مولانا، اتنا تو ہم نے بھی مطالعہ نہیں کیا ہے، اشارہ آپ کو کروں گا، باقی مطالعے والا جو ہے نا خود دیکھے. حضور کے زمانے میں جب جنگی ہوئی ہے، کس کے زمانے میں؟ حضور کے زمانے میں، یا بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعات ہو گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے مفتی میراث کے اس وقت زید بن حارث، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سمجھے جاتے تھے، اس نے جہاں جہاں وراثت تقسیم کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے حوالوں میں جنگ سفین ہو گیا، جنگ جمل ہو گیا، ہاں جی، جو بڑے واقعات ہوئے اس میں اسی طرح تقسیم کیا ہے کہ جس کی زندگی، جس کے تقدیم اور تاخیر معلوم نہ تھا، اس کو الگ کر کے باقی معنی میں تقسیم کیا ہے. اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے ہمارے لیے. میراث میں کوئی مسئلہ آپ بغیر دلیل کے بیان نہیں کر سکتے. تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وارث اور مورث میں چونکہ تقدیم اور تاخیر معلوم نہیں ہے، تو شرط وراثت کے لیے تو مورث کے وفات کے وقت وارث کا زندہ ہونا شرط ہے. جب یہ شرط پایا نہیں گیا تو ہم اس میں وراثت جاری نہیں کریں گے، بلکہ اس کے مال کو ان کے احیاء پر تقسیم کیا جائے گا. یہ دلیل ہمیں کہاں سے ملی ہے بھائی؟ یہ دلیل ہمیں ان تمام واقعات میں جب صحابہ میں، عمر فاروق کے دور میں، اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، جو زید بن ثابت کو کہاں کہاں بھیجا ہے، حضرت علی نے بھی ایسا تقسیم کیا ہے. اب سارے صحابہ کا تو مجھے نام یاد نہیں ہے، لیکن سب اکثریت کی یہی رائے تھی کہ بھائی اس کو تو شمار نہیں، اس میں تقسیم جاری نہیں ہوگا، ان کے اور سامنے سے. یہی آپ کو بتایا صاحب کتاب نے، کہا ھذا هو المختار، مختار مسلک یہی ہے، سمجھ گئے جی. وقال علی بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض ان لفیم اور سکول منہم من صاحبی، واللہ عالم. یہ حضرت علی کو ادھر ذکر کیا ہو سکتا ہے, اس کے دعا قوال وہاں دوسری جگہ بھی میں نے پڑھا ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ ہو سکتے ہیں, لیکن میں نے پہلے بتایا تھا اور آج پہلے دن بھی کہا تھا اور آخری دن بھی کہہ رہا ہوں. سن لو, ابتدا میں بھی کہا تھا اور انتہا میں بھی کہہ رہا ہوں کہ وراثت کے مسائل جو ہیں امت کا اجماع اکثر و بیشتر, اکثر و بیشتر کس کے مسلک پر ہوتا ہے؟ شاہ عباس. کس کے مسلک ہوتے ہیں؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. الانتفاع ہے, الانتفاع سے کتاب ہے, میراث پہ لکھا ہے, جامعہ ازہر سے مصر سے چھپا ہے. میں نے کوشش کی لیکن میرے پاس آئی نہیں ہے. اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب مسلک بیان کیا ہے, حوالہ اسی پر ہے. وہ کہتے تھے کہ میں تو ہمیشہ کے لیے, یاد رکھو میرے اصول سمجھو, کہ ہمیشہ کے لیے جو اس فن پہ میں کوئی فتویٰ دوں گا کتاب اللہ سے دوں گا. کس سے دوں گا بولو؟ اگر کتاب اللہ میں نہ نہیں مل جائے تو کس پہ دوں گا؟ سنت رسول پہ. بڑی جامع بات ہے, سمجھ گئے نا؟ اچھا, اگر ہمیں یہ صریح حدیث میں بھی کہیں نہ ملے اور کتاب اللہ میں بھی نہ ملے تو پھر میں صحابہ میں سے جس کا چاہوں گا لے لوں گا, اس پر مجھے پابندی نہیں. کتنی بڑی بات کی کہ بھائی صحابہ سارے برابر ہیں ہمارے, کلہم عدول ہیں, تو میں جس صحابی سے لوں گا اس پر مجھے پابندی نہیں ہے کہ کس صحابی کا قول چھوڑتا ہوں کس صحابی کا لوتا ہوں. تو ہمیں تو اپنے مطالعے سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ ایسے موقع پر وراثت کے باب میں کس کس پر فتویٰ دیتے ہیں. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے, بہت بڑے مدی, تو اس کو اہمیت حاصل ہوگی. تو گویا کہ میں نے کئی صحابہ کا نام آپ کو لیا, وہ واقعات آپ کے سامنے, آپ اس کے احوال پڑھ سکتے ہیں کہ جب اس کی مالی غنیمت ان کا اگر تقسیم, ہاں وراثت اگر ان کا ورثاء میں تقسیم ہوا ہے تو آیا ان کا جو جو حوادثات میں جہاد میں فوت ہو گئے ان کو ایک دوسرے کا وارث بنایا ہے یا نہیں؟ تو یہی ہوگا کہ نہیں بنایا ہے. کیا نہیں ہے؟ نہیں بنایا ہے. تو آج بھی ہمارا مسلک ہے اور صاحب سراجی نے اس پر یہ باب باندھا کہ یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنے گی. واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والباب. جلدی بہت, اس نے پھر ہاتھ اٹھا لیا. ہاں جی بھائی, پانچ دس منٹ اور دے سکتے نہیں دے سکتے؟ جلدی بتاؤ. ہاں کتابیں بند کرو, تھوڑا سا میری بات آخر میں تکملہ کے طور پر سن لو, پھر دعا کر لیتا ہوں. پھر تمہارا اپنا راستہ ہمارا اپنا راستہ ہے, سمجھ گئے نا؟ دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وراثت کی خلاصہ مختصر یوں سمجھے کہ کسی بھی میراث کے مسئلے میں آپ جب اس کو حل کرنا چاہتے ہیں, کوئی آپ سے پوچھے تو آپ نے تین مرحلے پہ غور کرنا ہے. کتنے بولو؟ تین مرحلے پہ غور کرنا ہے. پہلے اس کے ترکے پہ غور کرو کہ جو کچھ اس نے پوچھا ہے. نہیں, پہلا وہ ورثہ کو کر لو, فرق نہیں پڑتا چاہے یہ یا وہ, بات ایک ہی ہے. پہلے آپ ان سے یہ پوچھیں, نیوٹن والی بھی یہی کرتے ہیں اور دارون والی بھی یہی کرتے ہیں, چونکہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ لوگ بتاتے کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. کیا یعنی کہتے ہیں کچھ اور حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے. پہلے درجے پر آپ نے اس کے ورثاء کو لکھنے ہیں کہ بھائی یہ لوگ جو ہے نا زندہ ہے اور اس کا اور کوئی وارث نہیں, تو نیچے ان سے لکھواؤ کہ اس کا اور کوئی وارث, اس کے علاوہ اور کوئی وارث اس کا زندہ نہیں ہے. بلکہ میں نے تو کئی تجربے کیے ہیں کہ شرعی جو ورثاء اصلی ہیں نیوٹن والے اس سے باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بھی فوت ہو گیا وغیرہ, ہاں والدین بھی نہیں ہے, زوجہ بھی نہیں ہے, بیٹی بھی نہیں ہے, بیٹا بھی نہیں ہے, یہ جو ورثاء اصلی ہیں وہ تو کسی وقت معلوم نہیں ہوتے نا, تو ان کا ضرور پوچھتے ہیں کہ زندہ ہیں کہ نہیں ہے. تو پہلے مرحلے میں تو آپ نے ورثاء کا پوچھنا ہے. کیا پوچھنا ہے؟ جب ورثاء کی بات ہو جائے تو دوسرے مسئلے میں آپ کو آسانی کو سمجھنے کے لیے کیا کر لیں, یہ کر لیں کہ انہیں ورثاء میں جو محجوب ہیں یا محروم ہیں اس کے نیچے لکھو تاکہ وہ ورثاء کے کم ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں گے کہ آپ وہ محجوب کو بھی محجوب لکھا اور محروم کو محروم لکھا اور جو موانع موجود ہے یا حجب موجود ہے اس کا نظر بھی اس پہ ڈالو تو بہت سارے وارث الگ ہو جائیں گے اور باقی کم آپ کے سامنے آ جائیں گے. یہ ہو جائے گا پہلا مرحلہ. دوسرے مرحلے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ترکے کا پوچھو گے. کیا کس کا بولو؟ ترکہ. ترکے پر آپ نے صحیح معنوں میں غور کرنا ہے. آنکھیں بند کر کے فیصلے نہ کرو. شریعت اس کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے. پورا کتاب اس لیے آپ نے پڑھا, بار میری باتیں سنی اور اساتذہ کا سنا ہوگا, قرآن میں بھی پڑھا ہوگا, حدیث میں بھی پڑھا ہوگا کہ بھائی ہر مال شرعی ملک نہیں ہوتا ہے. بولو, شرعی ملک کی خاص وجوہات ہیں. حبہ ہے, حبہ شرعی ہونا چاہیے. بیع اور شراء ہے. کیا بولو؟ بیع اور شراء ہے, شرعی بیع ہونا چاہیے. ملک شرعی مالک کے شریعت جس کو مالک بناتا ہے تو وہ ملکیت شرعی ہونی چاہیے. بولو. یعنی رات کو قبض, رات کو بھائی ڈاکہ ڈالا اور گاڑی کو دن رات کو پکڑ کے گھر میں لایا اور صبح بندہ فوت ہو گیا تو گاڑی بھی اسی کا توڑی ہے, اسی کا, اس کو کیا ہوگا؟ مولانا آپ یقین کریں, مجھے تو الحمدللہ لوگ پوچھتے بھی ہیں, مسائل بھی آتے ہیں. ہم اس چیزوں کو نہیں دیکھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کے قبض میں رہا ہے وہ اس کو ملک سمجھتے ہیں. بھئی ہزار سال آپ کے قبضے میں رہے غیر کا مال ہے تو وہ غیر کا ہے یا آپ کا ہے؟ بتاؤ. اس کو تو واپس کرنا پڑے گا. کیا واپس کرنا پڑے گا؟ آپ اس طرح فتوی دیتے ہیں کہ بھئی جو کل اگر اس کا کوئی مالک پیدا ہو جائے تو پھر دونوں اس کے مقابلہ کریں گے, اس کا خرچہ کریں گے, اس کے مقدمہ کریں گے. یہ کوئی شرعی مسئلہ ہے؟ سوچ لو, یہ شرعی مسئلہ ہے؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کا شخصی نہیں ہے, جتنی بھی کتاب اس میں لکھی گئی ہے اسلامی ملکوں میں, چاہے عراق ہے, چاہے یمن ہے, چاہے جامع اظہر مصر والا ہے اور چاہے دوسرے اسلامی ملک ہیں, انہوں نے ایک مستقل طور پر میراث پر کتابیں لکھی اور اس کا نام دیا ہے قانون شخصی. کیا لکھا ہے؟ کیا نام لکھا ہے؟ آپ مکتبوں میں دیکھیں, آپ کو مل جائے گی کہ بھائی یہ اس کی پوری شخصی ملکیت کا تعلق ہے کہ آپ کا شخصی مالک ہے یا نہیں. اگر آپ شخصی مالک نہیں ہے تو آپ تقسیم کرنے والے ہیں. پہلے دنوں میں میں نے کہا تھا, وہ دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس ترکے پر غور نہیں کیا, غلط تقسیم کر لیا, تو جس طرح اس کے مورث نے اس کو غلط طریقے سے کمائی کی تھی, چینا تھا یا حرام لیا تھا یا کوئی رشوت, جو بھی غلط طریقے سے مال حاصل کیا تھا, جس طرح اس کا محاسبہ ہوگا ایسے آپ کا بھی محاسبہ ہوگا کہ آپ نے ایک حرام مال کو اس کا ملکیت قرار دے کر کیسے ورثہ میں تقسیم کیا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بہت ضروری بات میں نے کر لی کہ آپ اس کے ترکے پر تقسیم غور کرو گے کہ بھائی ترکے کے لحاظ سے یہ شرعی مالک ہے یا نہیں ہے. پوچھو گے یہ کدھر سے آیا. آج کل تو بینکوں میں یہ ہوتا ہے نا, تمہارا تو ابھی پیسہ نہیں ہے, تم تو من وسلوا کہتے ہو یا اور کہتے ہو, کیا کہتے ہو؟ ہاں من سلوا کہتے ہو. جو تمہیں باہر پتہ چلے گئے تو جو سارا دن مزدوری کرو, اگر کوئی کمیٹی بھی ڈالے آپس میں مجبوری کی وجہ سے, کوئی چیز خریدنا ہو, گھر کی ضروریات بنانا ہو, تو ویسے تو وسائل علماء کے پاس نہیں ہوتے. علماء تو یہی تدریس درس, ہم جب کوئی تھوڑا دس لاکھ دو لاکھ روپے جمع ہوتے ہیں تو بینک میں چلے جاؤ تو بینک والا کہتے کدھر سے لائے ہو. پتہ ہے آپ کو آج کل یہ قانون بنایا ہے, سمجھ گئے نا, کہہ رہے کدھر سے لائے ہو. تو ایک مرتبہ میں ادھر, ہمارے شاگرد ہیں گلشن میں, گلشن جوہر میں, ہمارے آپس میں کمیٹی ہم ڈالتے ہیں, تو گھر اب تھوڑا تھوڑا بناتا ہوں ہائی وے پہ, تو میں نے تھوڑا سا, میں نے کہا اکٹھے ہو جائے, تو میں نے اپنے پینشن کے اکاؤنٹ میں جمع کرنا چاہا. دو لاکھ یا تین لاکھ اپنے شاگردوں کے ساتھ ڈالتے رہتے ہیں, کوئی خفیہ بات نہیں ہے. تو بینک والا مجھے کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا پینشن تو اتنا ہی ہے, تو اتنا پیسہ کدھر سے لایا؟ اور دوسرے نے کہا, وہ پہچان کہہ رہا یہ عام آدمی نہیں یار, تم اس سے دو لاکھ کا پوچھ رہے ہو, یہ تو بہت ہی پڑھاتا ہے یہ. تو میں نے کہا یار کمیٹی ڈالا ہے, آپ کا حق ہے, لیکن اگر ہم یہ پوچھیں کہ آپ کے پاس یہ جائیداد کدھر سے آئے گا تو تم جواب نہیں دو گے. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ تقسیم کرنے والے کی ذمہ داری سمجھا رہا ہوں مولانا, کہ کہ جب آپ پر بات آ جائے تو آپ ایک ایک چیز کی تحقیق کریں ورنہ اپنے آپ کو فارغ کریں. آخرت کا بوجھ کیوں لیتے ہیں؟ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جو کام آپ شریعت کے مطابق نہیں کر سکتے ہیں آپ اس میں اپنے آپ کو شامل نہ کریں کہ میں نہیں نہ کروں گا. پہلا نمبر ورثا کو سامنے رکھے, دوسرا نمبر ترکے پر خوب غور فکر پوچھ گچھ کرو کہ بھائی یہ سارا چیزیں آپ کی اپنی ہے, ترکے میں ملی ہے یا وراثت میں ملی ہے یا خریدی ہے تو شرعی طریقے سے خریدی ہے, تحفے میں دی ہے, ساری چیزیں آپ کے سامنے مولانا آ جائے گی. اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ تقسیم آپ کرو گے تو یا معادلہ ہوگا یا رد ہوگا یا اور وہ تو سارا باب آپ نے وہ سارے ترکی کر کے تقسیم کر لو گے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ دو صورتیں تو آپ نے آسانی سے, یہ دو تین باب آپ کے سامنے نظر آتے ہیں. آج کل اس کی ضرورت بھی نہیں, اگر آپ تھوڑا بہت حساب پڑھیں گے ریاضی پڑھیں گے تو یہ جو کیلکولیٹر ہے اس میں ساری چیزیں بس فیصد کے لحاظ سے نکالتے ہیں. کس سے نکالتے ہیں؟ یہ 12, 14, 16 سے نہیں نکالتے, دارالعلوم والے سارے فتوی فیصد پر دیتے ہیں. کس پر دیتے ہیں؟ فیصد سمجھتے ہو؟ یعنی اس کا 100 میں سے اتنے حصے ہیں, بولو 100 میں سے. یہ معادلہ معاہدہ یہ نہیں ہے, ایسے فتوی جاری کرتے ہیں کہ 100 میں سے 40 اس کے ہیں, 60 اس کے ہیں, 100 میں 75 اس کے ہیں, 25 اس کے ہیں, اس طرح کر لیتے ہیں. فرق نہیں پڑے گا, آپ نے اسی مناسبت سے مال تقسیم کرنا ہے. جو ترک ہے جس کا نصف ہے اس کو نصف ملے, اور جس کو ربع ہے اس کو ربع ملے, اور جس کو سدھ. سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر یہ نسبت برقرار ہے تو بالکل ٹھیک ہے, آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. لیکن آخری باب جو میں نے تھوڑا خلاصے کے طور پر سمجھایا وہ یہ تھا کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جس میں میت بھی متعین ہے اور اس کا وارث بھی متعین ہے, تذکیر و تانیث بھی متعین ہے اور حصے بھی متعین ہیں, یہ تو اس میں آ جائے گا. لیکن ایک مستقل باب ہے جو بعد میں آپ کو جو ہے نا ذوی الارحام وغیرہ سے کے بعد لایا گیا کہ بعض اوقات تقدیر نہ وہ معدوم کو کل موجود سمجھا جاتا ہے. کیا بولو؟ معدوم کو کل موجود سمجھا جاتا ہے. اور یہ بھی ہمیں ان وہ صحابہ کرام سے ملے ہیں فیصلے, جو کہ حمل ہو گیا اور خون سا مشکل ہو گیا اور ہم مفقود ہو گیا. جی یہ جو ابھی ہم دوسرے باب اب پڑھ رہے ہیں تو اس قسم کا مسئلہ تو بہت کم پیش آتا ہے, لیکن اگر پیش بھی ہو جائے تو اس کے بارے میں آپ نے وہی طریقہ اپنانا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. یہ کسی نے سوال پوچھا کہ استاد یہ رضائی بہن بھائی جو ہے نا ایک دوسرے کے شریک میں ایک دوسرے کے میراث میں شریک ہو سکتے ہیں؟ یعنی اس کو تو کڑا کر اس کو ایسے ڈنڈے مارو کہ ہمیشہ یاد رکھے گا. ہاں یہ مجھے بتائیں تو کیا یہ اخوات امی اولاد امی نہیں پڑھا میں نے؟ یہ مسئلہ ہزار مرتبہ گزر گیا کہ شریک بھائی بہن جو ہے نا اس کی تو دو حصے متعین ہیں, اگر ایک ہے تو سدس ہے. کیا بولو؟ اگر ایک سے زیادہ ہے تو یہ شرکت فی ثلث ہے نا. اور تم مہینہ سال گزر گیا, مہینہ گزر گیا, آج دعا ہو رہی ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شری اولاد ام جو ہے نا یہ وارث آپس میں ہے کہ نہیں. افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کتاب ختم ہو گیا, یہ پتہ نہیں ہے کہ زلیخا اور مجنون کی کہ وہ مرتا کہ عورت. یار ایسا تو نہ کرے, پرچی بھیجتے ہو کس سے پوچھ رہو کہ بھائی یہ پوچھوں یا نہ پوچھوں, کہ وہ آپ کو بتائے کہ یہ سوال نہ کریں. بھائی سننے والے نے سن لیا نا, بہرحال ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میں نے تقریباً جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا. اب میں مختصر دعا, اصلی دعا تو کل ہوگی لیکن تمہید میں کر رہا ہوں مختصر دعا کی. آپ لوگوں کے پاس میرا نمبر ہے, یہ میں اس کو خالص اللہ اور اس کے رسول کی کلام کو پھیلانے کا ایک ذریعہ سمجھتا ہوں, درس و تدریس, اور میرا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے شاگرد اللہ ان کو خوش و خرم رکھے, بلوچستان میں ہیں, افغانستان میں, دوسری جگہوں میں ہیں, وہ بھی جب اس طرح مسئلہ ہوتا ہے تو فون کرتے ہیں اور ہم اپنے ناقص علم کے مطابق جو پتہ ہوتا ہے بتا دیتے ہیں, نہیں ہوتا ہے تو معلوم کر کے بتا دیتے ہیں. تو آپ لوگوں کے پاس بھی جب اس طرح ہو, لیکن میری ایک ہی نصیحت ہے وہ یہ کہ یہ علم اللہ اور رسول کی طرف سے ایک امانت ہمیں دی گئی ہے, ہم تک بالواسطہ پہنچی ہے, آگے پھیلانا بھی امانتاً ہم نے کرنا ہے. بغیر کسی دوسرے نقطہ نظر کے خالص جو اصول ہے اس کے مطابق اس مسئلے کو بیان کرتے رہو. اللہ ہمیں اور آپ کو صحیح علم اور صحیح بلاغت اور پہنچانے کے ذرائع اور اسباب مہیا فرمائیں. صلی اللہ تبارک و تعالیٰ خیر علیہ. یا اللہ ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے, کامل نصیب فرمائے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرے ہمارے شیخ مرحوم رحمہ اللہ, جس نے ہمارے لیے بہت سے مواقع 40 سال کے لگ بھگ 35 سال کے لگ بھگ موقع فراہم کیا ہے. اسی سبب بنا ہے, موقع دینے والا اللہ کی ذات ہے, لیکن اسی سبب سے اب ہم اپنے شاگردوں کو یہ علم پہنچاتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت مزید مواقع میسر فرمایا اور اس کا پورا ثواب مرحوم پر اللہ تعالی رحمت کے بارش برسائے اور اس کو بچائے, اور اس ادارے کو اللہ تعالی دن دگنا چگنا ترقی عطا فرمائے. اور جن کے ہمارے حاضرین طلباء کی اگر والدین زندہ ہیں, یا اللہ مبارک وقت ہے, دعا روزہ ہے, ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. سننے والے اور آگے سنانے والے سب کی جو والدین زندہ ہیں ان کو ہمیشہ طول رحمت طول عمر نصیب فرمائے. اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو اللہ ان پر جو ہے نا مغفرت جنت العالیین فردوس نصیب فرمائے. اور جو رزق کے دروازے اللہ سب کے ہمارے سننے والے اور سمجھنے والے شاگرد جو حاضر ہیں, اللہ ان کے لیے وسیع دروازے رزق کے حلال کے کھول دے, اور اس کو کسی کے محتاج سوائے اپنے ذاتی باری تعالیٰ کے اختیار کے کسی بندے کا محتاج نہ بنائے. یہ اللہ ہمارے شاہ میں آپ کے ساتھ رابطہ رہے, آپ کے ساتھ واسطہ رہے, آپ سے ضروریات کے سوال کرتے رہے اور آپ کے ہمارے حاجات کو پورا کرتے رہے. صلی اللہ تبارک وسلم.